الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وفي موضع آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر آمنت بالله صدق الله العظيم وعن سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ رواه الشيخ الجليل أي صاحب الترمذي في تفسيره أي في جامعه ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محبت سے درود پاک پڑھیے بہت بابرکت محفل ہے عرس پاک کی محفل ہے حضرت سیدنا قطب عالم مخدوم عالم غوث الزماں سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ کے عرس مبارک کی محفل ہے بہت بابرکت اور انتہائی مقدس و مقبول نسبت ہے اپنی مغفرت اور اپنے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے گھرانے اور تمام مسلمانوں کی سعادت مندی کی نیت کرتے ہوئے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيد الصالحين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمٍ دَعَا إِلَى اللَّهِ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمِ فَانْسُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ فَانْسُبْ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عَظَمٍ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل أنت لما ولدت أشرقت الأرض ضاءت بنورك الأفق نحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد نحترق أشهد أن لا إله لا رب غيره أشهد أن لا إله لا رب غيره أشهد أن لا إله لا رب غيره وإنك مامون على كل غائب وكن لي شفيعا قوم لا ذو شفاعة سواك بمغن صواد بن قارب مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جناب قبلا قاری حنیف صاحب مد ذلہ العالی اور امام صاحب قبلا مد ذلہ العالی اور دیگر معززین محتشمین حاضران محفل، آج کی تقریب سعید ایک سعادت، ایک دفعہ پھر ہمیں وہ عظیم سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم حضور سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے بڑے عرس پاک کے اندر شریک ہیں۔ محرم الحرام کی اس مبارک اور مقدس مناسبت کے ساتھ ہم تمام یہاں پر جمع ہیں۔ گزشتہ سال بھی ہمارے قبلہ بھائی، ہمارے دوست، منتظم مجلس حاضہ جناب محترم محمد یونس تنبی صاحب قبلہ زیدہ عمرہ و شرفہ نے اسی نیچے گلی میں اہتمام کیا تھا، جس میں آپ اور ہم تمام کو اس عرس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا۔ وقتاً فوقتاً ہم نے آپ کی خدمت میں عرس کی شرعی حیثیت اور قرآن و سنت جو ہے وہ عرس کے بارے میں کیا ذکر کرتا ہے، اس کی افادیت اور اس کی اہمیت، اس کی شان، ہم نے آپ کے خدمت میں مختلف دروس میں اور مختلف محفلوں میں، مختلف نشستوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ درس جو تھا وہ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات، آپ کے فرمودات کا مجموعہ، انتہائی علمی اور مسلم اور دقیق کتاب لطائف ریف سے ہم نے حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا نظریات تھے، کیا عقائد تھے، اور وہ یقیناً اللہ رب العالمین کے ولی ہے، پورا سلسلہ ان سے وابستہ ہے، اور ایک مستقل اظہار سلسلے کے بانی ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ اور مقام جو آپ کو، جہاں پر آپ کی ریاض، آپ کی محنت، آپ کی مجاہدات، آپ کی جملہ شریعت مطہرہ پر اطاعت کے ذریعے یہ درجہ عطا فرمایا، تو یہ تو تمام چیزیں، اطاعت کا اجر ملنا، زہد کا اجر ملنا، شریعت پر پابندی کا اجر ملنا، اور عبادت پر مجاہدات کرنا، مجاہدات سے مراد بہت زیادہ کوشش کرنا کہ دل نہیں چاہ رہا پھر بھی بندہ عبادت کی طرف راغب ہو، تو اس مجاہدات کے ساتھ اپنے نفس کی مکمل کوشش کرتے ہوئے، نفس کو زیر کر کے اور اپنی باطنی خواہشات کو مار کر اللہ کی رضا اور جو اس کا مزاج ہے اس کو غالب کرنا، تو یہ جو ریاضت ہے انتہائی شاقہ، انتہائی مشکل ہے، اس کا اجر پانا۔ تو تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح کہ اللہ کی اطاعت کا اجر پانا، شریعت پر پابندی جو کر پائے، اللہ کی عبادت کو نافذ کرنے کے لیے اس ریاضت شاق کا انتہائی محنت کرتے ہوئے اور انتہائی کٹھن لمحات اور سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے اندر سے بھی اور باہر سے بھی حالات کی، اور پھر اس پر عمل پیرا ہوئے تو اس سے اجر پانا، تو یہ تمام اجر تو تھے لیکن یہ موقوف تھا ایمان پر، یہ موقوف تھا بولیے ایمان پر. نماز کے اجر یقیناً مخدوم پاک نے پایا، شریعت مطہرہ پر ریاضت، اور پھر نفس کے آداب جس میں سب سے پہلی چیز مراقبہ ہے، اس کے بعد پھر محاسبہ ہے، اس کے بعد پھر مجاہدہ ہے، اور اس کے بعد پھر توبہ ہے. یہ تمام سلوک کے طریقے ہیں، ولی بنانے والی شانیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا اجر آپ نے پایا اور کمال تک اس کو کر کے دکھایا، لیکن یہ تو سارے ثمرات تھے، پھل تھے. یہ پھل آپ نے کھائے، آپ کو نصیب ہوئے اس لیے کہ آپ نے بیج بڑا مضبوط لگایا تھا، بیج بڑا مضبوط لگایا تھا. تو جس کے بیج مضبوط ہوتے ہیں، جس کی بیج زندہ ہوتی ہے، جس کی بیج میں کمال ہوتا ہے، اسی کے اس شجر کے اندر درخت میں پھل آتے ہیں. جس کی بیج پانی اور مٹی خراب ہو، وہ سالا سال اگر بیج لگا کر بیٹھا رہے اور کہیں سے تھوڑی بہت شاخیں نکل بھی آ جائے تو ثمرات اس پر مرتب نہیں ہوتے. یہ ثمرات مرتب بھی ہو تو وہ ذائقہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ پھل کا ذائقہ اصل بیج کا ذائقہ ہوتا ہے، پھل کی زندگی اصل بیج کی زندگی ہوتی ہے، پھل کی حیات اصل میں بیج کی حیات ہوتی ہے، پھل کی تازگی بیج کی تازگی ہوتی ہے. تو بیج ہے ایمان، بیج ہے ایمان، سچے سترے عقیدے، سچے سترے عقیدے، ایمان. اور نماز روزہ جب ایسے ایمان کے اظہار کے لیے کیا جائے تو پھر اس سے وہ اجر و انعام ملتا ہے کہ ایمان اگر مضبوط ہو، ٹھیک ڈھنگ پر ہو، اور اس پر اگر ریاضت لگائی جائے، اس پر اگر ریاضت کا پھل آ جائے، اس پر اگر شریعت کی پابندی کا پھل لگ جائے، اس پر اگر اطاعت الہی کا پھل لگ جائے، اور وہ پھل ہی لے کر بندہ ولایت کے منصب پر فائز ہوتا ہے. تو لہذا سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے شجر زندگی کے اوپر جو یہ ثمرات عبادت کے طاری ہوئے اور آپ اس سے مستفیض ہوئے اور درجہ ولایت پر پہنچے، تو یہ ثمرات بعد میں تھے، دراصل بیج بالکل ٹھیک لگا ہوا تھا. ایمان، یہ بالفاظ ظاہر عرض کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ الیعوذ باللہ، کہ جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا عقیدہ درست ہو اس کی نماز اس کو فائدہ دیتی ہے، جس کا عقیدہ درست ہو اس کا روزہ اس کو فائدہ دیتا ہے، جس کا عقیدہ درست ہو اس کی ریاضت اسے فائدہ دیتی ہے، جس کا عقیدہ درست ہو اسی کی شریعت پر پابندی اسے فائدہ دیتی ہے. ورنہ صرف قرآن میں موجود ہے، وقت نہیں ہے، وقت بہت ہو گیا ہے، سورہ منافقون 28 بارے میں آپ پڑھ لیں. اگر عقیدہ درست نہ ہو اور بندہ نماز اور ریاضت کی کثرت پر لگ جائے اور عقیدے کی درست کی فکر نہ کرے، تو رب کریم فرماتا ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ خوشب مسندہ، جیسے خوش لکڑی کھڑی کر دی گئی، جس پر نہ کبھی ہریالی آ سکتی ہے اور نہ جس پر کبھی ثمرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو لہذا عبادت کا ثمر اور پھل اس کی مثال ایک درخت کی ہے. کیا ہے بولیے؟ درخت کی. اور قرآن نے بھی ذکر کیا نا سورہ ابراہیم کے اندر کہ الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے مثال بیان کی ہے، ایک واقعہ ذکر کیا ایمان کا. کیسے؟ کہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک پاکیزہ کلمے کی، جو کلمہ طیبہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، پاکیزہ عقیدے کی مثال. اللہ فرماتا ہے ہم پاکیزہ عقیدے کی مثال تمہیں بتاتے ہیں کہ پاکیزہ عقیدہ ہوتا کیا ہے اور گندا عقیدہ کیا کرتا ہے. تو رب کریم فرماتا ہے کہ الم ترى کیفا، اس کو ٹھیک کر، اس کو ٹھیک کریں، آواز کو پست کریں، الم ترى کیفا ضرب اللہ، اے حبیب کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی اور اللہ نے مثال ذکر کی کس چیز کی؟ مولا فرمایا کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمے کی.
فرمایا جو پاکیزہ کلمہ ہے اس کو تم سمجھتے ہو یہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ فرمایا یہ پاکیزہ کلمہ ایسا ہے کہ شجرت طیبت, جیسا پاکیزہ درخت ہوتا ہے, جیسا پاکیزہ درخت ہوتا ہے, اور وہ پاکیزہ درخت ایسا ہوتا ہے کہ اصلوہا ثابت و فرعوہا فی السماء. فرمایا کہ اس کی جڑ انتہائی مضبوط ہوتی ہے اور اس کے پھل اور ثمرات آسمان تک اونچے ہوتے ہیں. یہ اللہ نے درخت کے ذریعے اور اس کے پھلوں کے ذریعے ایمان کی مثال دی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے پھلوں کے ذریعے اور ثمرات کے ذریعے اس مثال دی ہے, اور فرمایا کہ جس کو, جس کا ایمان کلمہ طیبہ ہو جاتا ہے, کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا محمد رسول اللہ تو ہے, لیکن پڑھنے سے مراد نہیں بلکہ اس کے جو تقاضے ہیں, یعنی اللہ کو اللہ کہا تو پھر کیا عقیدہ لازم آیا, حضور کو رسول کہا تو پھر کیا تقاضے لازم آئے, باپ کو باپ کہتے ہیں تو کچھ تقاضے لازم آتے ہیں, ماں کو ماں کہتے ہیں تو کچھ تقاضے ادب و لحاظ کے لازم آتے ہیں. صرف ماں کو ماں کہنا یا شناختی کارڈ کے اندر باپ کا نام درج کر دینا, یہ باپ کا حق ادا کرنا نہیں ہے, بلکہ باپ کا حق ادا کرنا یہ کہ مکمل اس کی تعظیم اور اس کا ادب کرنا ہے. تو اب اس مثال سے سمجھیے کہ محض اپنے قوائف نامے میں باپ کا نام لکھ دینا کافی نہیں ہے, بلکہ باپ اور ابویت اور والدیت اور باپ ہونے کے جو تقاضے ہیں وہ ادا کرنا باپ کے نام کے لکھنے کے ساتھ ضروری ہے. اس کے بغیر صرف باپ کا نام لکھنا کیا کام رکھتا ہے؟ اور باپ کا نام رٹتے رہنا یہ اس وقت گویا کہ مقبول ہے کہ جب اس کے تقاضے ادا کیے جائیں, ورنہ باپ کا نام لکھنا قوائف نامے میں یا علامت میں یا پاسپورٹ پر اس سے کوئی دنیاوی فائدہ مل سکتا ہے, لیکن جو باپ کو باپ بنایا گیا ہے اس سے جو رب کریم چاہتا تھا وہ تقاضے ادا نہ کیے گئے تو باپ سے کچھ دنیاوی فائدہ تو پہنچ گیا نام لینے سے, لیکن قیامت کے دن اس کی گرفت ہوگی کہ صرف تو نے زبانی کلمہ کہا تھا باپ کے لیے, اس کے تقاضے تو نے ادا نہیں کیے. تو بلا کسی تشبیہ سمجھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو خدا کو ایک کہا اور سارے جھوٹے معبودوں کا رد کیا, اور ایک خدا جو خدا برحق ہے اس کو ایک کہا, تو صرف ایک نہیں کلمہ پڑھیے, کلمہ پڑھیے. فرمایا کلمہ پڑھنے کے ساتھ جو عقیدہ اس ذات کے رکھنا ہے وہ بھی رکھیے, کہ وہ جھوٹ سے پاک ہے, وہ عیب سے پاک ہے, وہ نقص سے پاک ہے, وہ برائی سے پاک ہے, وہ عجز سے پاک ہے, وہ ہر کمی سے پاک ہے, وہ ہر نقص سے پاک ہے, اس کے خزانے ختم ہو جائیں اس سے پاک ہے. کوئی برائی اس کی دانی منسوب نہیں ہو سکتی, نہ کسی برائی فعل کا وہ مرتکب ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں کلمے کے تقاضے میں سے ہیں. اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے اور خدا کے لیے گندی باتیں رکھے تو اس نے کلمہ تو کثرت سے پڑھ لیا اور لوگوں کو دروازہ ٹھوک ٹھوک کر کہتا رہا کلمہ پڑھیے, تو وہ کہتا تو رہا لیکن تقاضوں پر عمل نہیں کیا. تو یہی قرآن کہتا ہے کہ اس کا تقاضا بھی ہونا چاہیے, اور جب تقاضا بندے کو ملتا ہے تو قرآن کہتا کلمہ اپنا تقاضا اور نتیجہ دیتا ہے, اور نتیجہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر کیسے بھی حالات کھڑے ہو جائیں, فرمایا کہ پھر حالات چاہے جیسے بھی آئیں اصلہا ثابتن, وہ کلمہ ثابت ہے, تو جس نے اس کے تقاضے کو ادا کیا وہ اسے بھی ثابت رکھتا ہے. اس طرح امام حسین کو دیکھیے کربلا میں ثابت رہے, اس لیے کہ کلمہ نے اثر ڈالا ان پر, کلمے نے اثر ڈالا. امام احمد بن حنبل میدان مناظرہ میں ثابت قدم رہے, ڈنڈے کھائے کوڑے کھائے لیکن ثابت رہے. کہ انسان اتنا مضبوط ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا انسان اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے, یہ کلمہ تھا جو اصلہا کہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اصلہا ثابتن, یہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے تہ میں ہیں, اور جو اس کے تقاضے کو ادا کرتا ہے اس کو ہم پہاڑوں سے زیادہ مضبوطی عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہ کلمہ پھر اپنا اثر اس پر چھوڑتا ہے, جس طرح کلمہ مضبوط اس طرح کلمے نے جس پر رنگ چڑھایا وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ پھر جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, آپ نے اتنی محنت کی, بیج لگائی, اس کو پھل لگایا اور اس کو پھل کچھ نہیں ملا, لوگ کہیں گے نتیجہ نہیں آیا, اب کوئی اور کاشتکاری کریں, کوئی اور پھل لگائیں, کوئی اور باغ لگائیں, لگتا ہے یہ مٹی ٹھیک نہیں ہے, تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ جناب نتیجہ اس پر مرتب نہیں ہوا. لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس پر نتیجہ مرتب ہو جائے, ایک تو وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے, اور جس پر نتیجہ مرتب ہو جائے اس کی ذات, کیونکہ کلمہ ہمارا تعارف تھا تو ہمارے تعارف میں جو سچا ہو گیا اب وہ ہماری پختگی کا بھی مظہر بن جاتا ہے اور ہماری عطا کا بھی مظہر بن جاتا ہے. پختگی کا مظہر یہ کہ پہاڑ بھی اس سے کہتا ہے کہ تو اتنا مضبوط ہے، اور عطا کا مظہر اتنا کہ فرمایا فرع فی السماء، اس کی شاخیں کوئی 5 فٹ 10 فٹ کی نہیں ہوتی ہے، اس کو ہم اتنا دیتے ہیں کہ اس کی شاخیں پورے آسمان کو گھیر لیتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے تُعطی اکلہا کل حین باذن ربہا، پھر جو اس کے پھل ہیں وہ پوری زندگی لوگوں کو بانٹتا رہتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتے. اب جو یہ کہے کہ جناب اولیاء کچھ نہیں دیتے، میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ کلمے کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے، کلمے کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے تُعطی اکلہا، اس کے جو پھل ہیں یعنی اللہ اس کلمے کے عوض اپنی قدرت کی پختگی اسے عطا فرمائے، کیونکہ خدا کی تمام جلال و جمال کا جو تعارف ہے وہ کلمہ ہے. حضرت امام ربانی مجد الفشانی لکھتے ہیں کہ یہ ایک کلمہ صرف لا الہ الا اللہ میدان محشر میں پلڑے میں ایک طرف رکھا جائے گا، اور یہ سارے ساتوں آسمان اور زمین بھاری بھرکم اور سمندر جس کو دیکھ کر ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے، یہ سارا سمندر، سمجھ رہے ہیں میری بات آپ، یہ سارا سمندر اور یہ ساتوں زمینیں جس پر نہ جانے لاکھوں ٹنوں سے زیادہ پہاڑ رکھے ہوئے ہیں، وہ سارے پہاڑ اور لاکھوں ہمالیہ جیسے پہاڑ اور کروڑوں کیٹو جیسے پہاڑ سارے رکھ دیے جائیں، اور جناب بڑے بڑے دریا جس کی گہرائی سے انسان ڈرتا ہے وہ لا کر رکھ دیے جائیں، ساتوں آسمان جس کے پلر کو انسان نہیں جاتا اس کو لا کر رکھ دیا جائے، اور فرمایا کلمے کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تو یہ کلمہ خود اتنا بھاری ہے کہ ساتوں زمین و آسمان اور جو ان میں سجایا گیا سب ہلکا پڑ جائے گا اور یہ بھاری ہو جائے گا. تو یہ بھاری ہو گیا اور اس نے جس پر اثر دیا تو وہ کتنا بھاری ہوگا. اسی کو قرآن کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک جس نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ڈٹ گئے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جناب پھر ہماری رحمتیں اترتی ہیں. کیا مطلب؟ کلمہ اپنا اثر چھوڑتا ہے اس پر، جب صدق لاتے ہیں تو کلمہ اپنا اثر چھوڑتا ہے اس پر. کوئی کہہ سکتا ہے کہ گود کا بچہ 6 مہینے کا، تیر لگ گیا، بندہ تو بچہ لے کے پہلے بھاگے لیکن حسین بچہ لے کر میدان میں جاتے ہیں. تو ایسی پختگی اور ایسی جرت شیر کے جگر کے اندر بھی نہیں ہے جو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، اور ایسی مزاج کی پختگی وہ کہے بیعت کر، فرمایا سرداد نداد دست در دست یزید، فرمایا پہاڑ تو جھک سکتا ہے حسین کی گردن نہیں جھک سکتی. تو فرمایا یہ ان کی شان جلالت ہوتی ہے کہ اسلحہ ثابتن، ان کی استقامت اس درخت کی طرح، اس کلمے کی طرح ثابت رہتی ہے. وہ فرعہا فی السماء، اور اس کے پھل کوئی 4, 5, 1, 2, 10 کلو نہیں ہوتے، فرمایا آسمان ان کے پھلوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے. یہ مثال ولی کی دی جا رہی ہے یہاں، آپ کوئی آم کے درخت کی طرف مت چلیے گا، یہ مثال ان کی دی جا رہی ہے. جو کہ نا ولی کیا دے سکتا ہے، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی. میں نے کہا چلوں سے اللہ کا ولی نہیں بنتا، اللہ کا ولی سچے عقیدے سے بنتا ہے. اور یہ دیکھیے، آپ ناراض نہیں ہونا، نظریے پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور تحقیق کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ اس آیات کے مصداق حضرات صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اس کی بہترین مثال ہے. جس صحابی کو اٹھائیے، بدر میں اٹھائیے، میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، فاروق اعظم کو دیکھیں، عثمان غنی کو دیکھیں، مولا علی کو دیکھیں، تمام حضرات اہل بیت کو دیکھیں، تمام حضرات صحابہ کو دیکھیں، ان تمام پر کلمے نے رنگ چھوڑا ہے. وہ اپنی جگہ پر خود ایک بزم ہے، وہ اپنی جگہ پر خود ایک انجمن ہے. حضرت زید بن دسنہ کو لٹا دیا گیا تخت مشق پر، گردن پر تلوار رکھ دی ابو سفیان نے، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں، کہا تجھے بھی یاد آ رہی ہوگی اپنے بچوں کی، اور تو بھی کہہ رہا ہوگا کہاں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دیا، کیونکہ جنگ میں پکڑا گئے یہ اور لے گئے کافر اٹھا کے ان کو اور سب کو مار ڈالا. جب ان کو لٹانے لگے تو سب نے بتایا یہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ عشق اور وفادار یہ ہے، تو کہا اس کو سب سے آخری میں لاؤ. جب لا کر لٹا دیا گیا، حضرت زید بن دسنہ کی گردن پر جب تلوار سامنے کڑھا رکھا گیا تو آزمایا ان کو کہ بیج نے پورا اثر کیا ہے، یہ صرف اوپر ایسی بس کوئی کاغذ کی تصویر لگائی ہوئی ہے. تو پوچھا حضرت زید بن دسنہ سے ابو سفیان نے، بعد میں مسلمان ہوں رضی اللہ عنہ وارضاہن، قریش کے سردار تھے. یہ ہماری مثالیں ہیں، آپ اس کو تقریر کے انداز میں کوئی ہوا مت سمجھ کے نہ سنیں، آپ یہ سمجھ کے سنیں کہ یہ آپ کی بھی ضرورت کی باتیں اور میری بھی ضرورت کی باتیں ہیں، صرف میں اس کو پہنچا رہا ہوں آپ تک. اب ذرا توجہ سے سنیے، حضرت زید بن دسنہ کو جب تخت مشق پر لٹایا، فرمایا کہ اچھا موت سے تو ہر بندہ بیوی بچے سب کو پیارے لگتے ہیں، فرمایا زید تجھے اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہوگی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی یاد آ رہی ہوگی. آپ اگر سفر میں ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یہ علاقہ چھوڑ کر کراچی سے باہر جاتے ہیں، تو بچوں کی یاد کتنی آتی ہے، فوراً ان کو بار بار فون کرتے ہیں. تو حضرت زید کو
ابو سفیان نے کہا
تمہیں تمہارے بچوں کی یاد آ رہی ہوگی، تمہارا چھوٹا بچہ ہوگا تمہاری یاد میں بلک رہا ہوگا، دروازے کو دیکھ رہا ہوگا میرے باپ کب آ رہا ہے. یعنی ہر جذباتی جملے مارے کہ یہ ان کو ہلایا جائے، ان کو ہلایا جائے. تو حضرت زید بن دسنہ سے کہنے لگے کہ جناب تجھے تیرے بچے یاد آ رہے ہوں گے، تیری خوبصورت بیوی تجھے یاد آ رہی ہوگی، تیرا چھوٹا بچہ تجھے یاد آ رہا ہوگا جس کی محبت میں تیرا کلیجہ بقرار ہوگا، اور تو بھی سوچ رہا ہوگا کہاں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آج اگر ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا، اور میری جگہ پر معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا جاتا اور انہیں یہاں لٹا دیا جاتا معاذ اللہ. تو یہی سن رہا ہے نا، لیکن وہ شخصیات تھی جن کی مثال قرآن کہتا ہے اصلحا ثابت و فروع فی السماء. حضرت زید بن دسنہ نے سر اٹھا کر فرمایا تو کیا کہتا، میرے آقا یہاں پر ہوں اور مجھے میرے بچوں کی یاد آ رہی، میں بچوں کے ساتھ ہوں. فرمایا کہ اگر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہوں اور میرے بچے میرے جسم پر کھیل رہے ہوں اور میری بیوی میرے لیے کھانا تیار کر رہی ہو اور کوئی کہے کہ میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، تو یہاں کی بات کر رہا ہے، میں اپنے بچوں کے پاس پہنچ گیا اور میں انہی کے ساتھ ہوں. مثال سمجھ رہے ہیں آپ، کچھ ہوش ہے؟ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہوں اور میرے بچے میرے جسم پر کھیل رہے ہیں اور میں انہیں چوم رہا ہوں، میری بیوی میرے لیے کھانا اور بستر تیار کر رہی ہے، تو کتنی قرار کی بات ہے. اور اس قرار کے عالم میں، یہ تو بے چینی کا عالم ہے کہ بے چینی کے عالم میں میں حضور کے لیے سوچوں، اور قرار کی تو بات کرتا ہے تو یقیناً مجھے وہ قرار ملے اور کوئی مجھے خبر دے کہ تیرے بچوں کے ساتھ تو کھیل رہا ہے اور تو اپنی بیوی کا انتظار کر رہا ہے اور وہاں حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا. فرما میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا، میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں اور حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، میں اسے گوارا نہیں کرتا. تو میں یہاں پر لیٹ کر اپنے بچوں کے لیے خواہش کروں اور سرکار کی گردن مبارک پر تلوار کے سوچوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ بڑے بڑے وفادار اور بڑے بڑے مضبوط مزاج کے لوگ دیکھے ہیں، لیکن جیسے محمد عربی کے عاشق ہیں ایسی عاشقوں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اللہ ہمارے دلوں پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دیکھیے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ شان جلالت ہے، اور قرآن کریم نے ان کو ذکر کیا. توجہ چاہتا ہوں، میری طرف ذرا توجہ رکھیے گا. اللہ فرماتا ہے کہ جن پر کلمہ اثر کرتا ہے ان کو تم جانتے ہو وہ کیسے ہیں؟ فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جس طرح درخت اپنی جڑوں کے ساتھ گڑا ہوا رہتا ہے نا، اور ہوا اس کو ہلاتی نہیں ہے. تو فرمایا اصلحا ثابت، یہ وہ ہے جب کلمے کی مثال اس درخت کی ہے کہ کچھ درخت کی جڑیں کچھ فٹ اندر ہوتی ہے اور یہ وہاں پر ہے کہ زمینوں سے نیچے اس کی جڑیں گئی ہوئی ہیں کہ اسے تند و تیز ہوائیں ہلا بھی نہیں سکتی. اور فرمایا اس کی شاخیں کہاں پر ہیں؟ جتنی لمبی شاخ ہوگی اتنی ایک شاخ پر اتنے پھل لگیں گے، شاخ چھوٹی تو پھل چھوٹے کم لگیں گے، شاخ لمبی تو پھل لمبے. تو رب کریم فرماتا ہے کہ اور درخت جو ہیں جن کی شاخیں چند فٹ، جن کی جڑیں چند فٹ نیچے ہوتی ہیں، انہیں تو کچھ ہلا سکتے ہیں، لیکن جسے کلمہ رنگ چھوڑتا ہے ان کی جڑیں زمین کی تہ سے بھی نیچے ہوتی ہیں اور ان کی شاخیں پھل دینے کے لیے وہ سرہند میں ہوتے ہیں یا کچوشا میں ہوتے ہیں. فرمایا کہ ان کی شاخیں اتنی لمبی ہوتی ہے پھل دینے کے لیے کہ فروع فی السماء، عطا کرنے کے پھل والی شاخیں ان کی سارے آسمان کو گھیرے ہوئی ہوتی ہیں. اس لیے غوث اعظم نے فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو میں پہنچوں. یہ وہ تمام کلمہ جینے کہتے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے کہا آپ ذرا تیاری کر کے سورہ ابراہیم کی آیت پہ غور تو کریں اور پڑھیں قاضی ثناء اللہ صاحب کو، پڑھیں صوفیاء کو، صوفیاء نے جو اس کا معنی لیا ہے اس پر غور کریں. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو پھل ہم انہیں دیتے ہیں نا تو اپنی تیوریاں نہیں بھرتے. بولیے اپنی تیوریاں نہیں بھرتے. فرمایا تو اتی اکولہا کل حین باذن ربها، ہم انہیں وہ پھل جو ہے ہما وقت ہر وقت اپنے حکم سے عطا کرتے رہتے ہیں. اور ایک معنی مفسرین نے الذین ينفقون سے لیا، اور معنی یہ لیا کہ جو پھل انہیں مل جاتے ہیں، ثمر مرتب ہو جاتا ہے، تو وہ ثمر کو اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ جو یہ لمبی لمبی شاخوں پر چڑے ہوئے پھل ہیں اس کو یہ ہر وقت ہمارے حکم سے بانٹتے رہتے ہیں. تو ہمارے مزاج کی پختگی بھی انہیں ملتی ہے اور ہمارے جوادیت کی فیاضی بھی انہیں ملتی ہے. فرمائیے عام لوگ نہیں ہوتے. اب اس آیت کے بعد دوسرے نقشے کی طرف آپ آئیے، اس کو سورۃ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اے حبیب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے ایک جیسے ہیں؟
فرمایا بیان آپ بتائیے. یہاں پر بھی اللہ نے ضرب اللہ فرمایا. اللہ ایک اور مثال پیش کرتا ہے. اس کلمے پر بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علم ترا کیف ضرب اللہ. محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ مثال پیش کرتا ہے کلمہ طیبہ کی؟ جیسے وہ پاکیزہ درخت جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں پر گھری ہوئی ہیں. اور فرمایا محبوب اللہ ایک اور مثال پیش کرتا ہے سورۃ النحل کے اندر. اللہ ایک اور مثال پیش کرتا ہے, فرمایا مثال ایسی کہ دو قسم کے لوگ ہیں. کیسی مثال بولیے؟ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک بالکل قلاش, مفلس, بیکار, بالکل ٹکے کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں, اور اس کا حال یہ ہے نہ اس کے پاس کچھ ہے اور نہ وہ کسی کو کچھ دے سکتا. فرمایا ایک تو ایسا ہے, نہ اس کے پاس کچھ ہے نہ وہ کسی کو, بولیے, دے سکتا, بالکل مسکین, بیکار, مفلوج, بالکل جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. اللہ فرماتا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. یہ قرآن کہتا ہے. محبوب ہم مثال بیان کرتے ہیں, یہ سورۃ النحل کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 75, اور یہ سورہ نحل ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی 16 سورت ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اللہ بیان فرماتا ہے ایک مثال ایک ایسے بندے کی جو مملوک ہے, غلام ہے, جس کی جیب میں کچھ نہیں, جس کے پلے کچھ نہیں. جب پلے کچھ نہیں تو دے گا کیا؟ جس کے پلے کچھ نہیں وہ دے گا کیا؟ اب جو ولیوں کو عام لوگوں پر قیاس کرتے ہیں, ذرا دل کی آنکھوں سے اس پر غور کریں مرنے سے پہلے. جو یہ کہیں جس کا نام محمد و علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں, ان کے متبعین ذرا قرآن کو دیکھیں, ملائیت کو بعد میں رکھیں, قرآن کو پہلے رکھیں. جو مولوی صاحب قرآن کا عقیدہ دیں اس کے ہاتھ چومیں. جو مولوی صاحب اس کی آواز ہمیں اچھی لگتی ہو لیکن قرآن سے ہٹ کر بولتا ہو تو ہمیں نور جان پالنے کی ضرورت نہیں, ہمیں ایمان کو لانا ہے, ہمیں عقیدہ اپنانا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو فالو کریں گے, اس کے متبعین ہوں گے کہ جن کے عقیدے درست ہوں گے. سمجھے بات؟ اسی بات پر میں نے گزشتہ درس ایک بات درمیان میں کوٹ کر رہا ہوں. گزشتہ سال جب ہم نے یہاں پر درس قرآن کیا تو اس میں ہم نے کہا کہ جس کی جڑیں مضبوط تھی اور جن کے شاخیں نے آسمانوں کو گھیرا ہوا تھا ان پھلوں کے ساتھ, تو جنہیں یہ شانیں ملی تھی اور جنہیں اللہ فرماتا ہے ہمیں کہ ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرو, تو صرف ان کی نمازوں کو فالو کریں یا نماز کا اجر تو بغیر ایمان کے نہیں ہوتا, تو پہلے دیکھا تو صحیح ایمان کیا ہے. تو میں نے گزشتہ تقریر اگر آپ اٹھا کر سنیں تو تفصیلاً میں نے تقریر کی تھی اس موضوع پر کہ حضرت مخدوم سمنانی کا عقیدہ کیا تھا. آج کے دور میں اگر حضرت مخدوم سمنانی کی تعلیم رضی اللہ عنہ آج کے دور میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تو پھر وہ ہمارے پیر کیسے ہوئے, وہ ہمارے رہبر کیسے ہوئے؟ آج امت تفرقوں میں بٹ گئی ہے. میں کہتا ہوں فرقہ واریت ایک لعنت ہے, اس کو چھوڑیے آپ, لیکن اللہ نے مراکز ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ آپسی اختلاف کو ختم کر کے ایسی شخصیات موجود ہیں جن کو ہم حکم بنائیں. یہ بہت درد دل سے بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, یہ بڑے دکھی دل سے بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اگر آج ہماری صفوں کے اندر انتشار ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہے, مسجدیں الگ بن رہے, وہ الگ نام سے مسجد بنا رہا ہے, یہ الگ نام سے مسجد بنا رہا ہے, اس انتشار کی خلیج کو اگر روک چاہتے ہیں, اس کی تباہی کو آج جو فرقہ واریت کی آگ اور ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں, تو ایک قدم میں آگے بڑھاتا ہوں, ایک قدم آپ آگے بڑھائیں, اور قدم اس نظریے پر بڑھائیں کہ ایسی شخصیات کو ڈھونڈیں کہ جن کو آپ بھی جنتی کہیں اور میں بھی جنتی کہوں, جن کو آپ بھی یہ کہیں کہ جناب ان کو جو ماننے والا ہوا اور ان جیسی بولی بولنے والا ہوا تو ضرور بخشا جائے گا, اور میں بھی کہوں دوست تو صحیح کہتا ہے. کہ اپنی طرف سے قرآن سے سمجھنا اور ہے, جس طرح انہوں نے سمجھا ہے نا, اس عقیدے کو اور اس نظریے کے اس انداز کو اگر میں اپنا لوں تو ٹھیک کہتا ہے کہ ہم جنتی ہو جائیں گے, اس فارمولے پر آ جائے اور ایک لسٹ تیار کر دی جائے کہ یہ شخصیات. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور پھر دور حاضر میں جو بھی مسئلہ اختلافی ہے, میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں, جو بھی مسئلہ اختلافی ہے, جو بھی مسئلہ تفرقہ کا باعث بن رہا ہے, جو بھی مسئلہ انتہائی شدت کی طرف لے جا رہا ہے, اور جو مسئلہ جس کا ہمارا نہ ہماری ذات اس کی متحمل ہے اور نہ ہماری یہ پاک سرزمین اس کی متحمل ہے کہ جس حالات پر ہم چلے ہیں, نہ یہ پاکستان اس کا متحمل ہے اس تفرقہ بازی کا, روز ٹارگٹ کلنگ کی حوث میں کئی لوگ مارے جاتے ہیں, تو لہذا ایک شق بنا لی جائے, اور شق بنانے کے بعد دیکھا جائے کہ کہیں جو بات میں نے عقیدہ بنایا ہے اور اس پر میں اس کو کافر کہہ رہا ہوں تو میں ٹھیک تھا یا غلط تھا, ذرا ان کتابوں میں دیکھ لیں جو ان کی ہے, جو میری غلطی تھی میں اس کو ٹھیک کر لوں, جو آپ کی غلطی تھی آپ اس کو ٹھیک کر لیں,
اور ہم کہیں جی ہم اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ کی مسجد ختم کرتے ہیں، جو نظریہ ان بزرگوں کا تھا وہ ہم بھی اپنے ممبر پر بیان کریں گے، آپ بھی اپنے ممبر پر بیان کریں گے.
کوئی قرآن آج تو نہیں اترا نا، قرآن انہوں نے بھی تو پڑھا تھا، قرآن پڑھ کر ہی تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کے مسافر ہوئے، قرآن پر عمل کر کے ہی تو یہ جنتی ہوئے، قرآن پر عمل کر کے ہی تو یہ مقتدا ہوئے. لہذا دیکھ لیا جائے کہ ایک قرآن کو سمجھنے کا انداز ہمارا ہے اور ایک قرآن کو سمجھنے کا انداز ان بزرگوں کا ہے. ہمارے انداز کو حجت نہیں بنایا، اللہ نے ان کے انداز کو حجت بنایا. تو جس کا انداز مقبول ہے تو ہم اپنی زندگی کہاں کالی کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی تحقیقی لائبریریوں کو بند کریں اور یہ دیکھیں کہ جس آیت پر میرا اور آپ کا اختلاف ہے ہم دونوں چھوڑیں اور دیکھیں کہ جناب مخدوم سمنانی اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں،
امام ربانی اس کا کیا ترجمہ کرتے تھے، سیدنا پیر مہر علی شاہ اس کا کیا ترجمہ کرتے تھے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اس کا کیا ترجمہ کرتے تھے، حضرت غوث اعظم اس کے بارے میں کیا فرماتے تھے، بابا فرید اس کے بارے میں کیا کیا کرتے تھے. اس لیے کہ یہ شخصیات وہ ہیں جن کو سارے مکتبہ فکر کہتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ جنت سے باہر نہیں ہوتا، وہ جنت کے اندر ہوتا ہے اور جو اس کے عقیدے پر چلے اس کو بھی لے جاتا ہے. تو جب میں بھی اسے اللہ کا ولی اور جنتی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ ساری نمازیں روزہ داڑھی جنتی بننے کے لیے تھا نا. تو لہذا جس کو ہم جنتی مان رہے ہیں اور جو جنتی ہے، تو لہذا اپنی تحقیقیں بند کریں اور اپنے چار چرانے کے رسالے بند کریں، ان کی کتابوں کو سامنے لے کر آئیں اور دیکھیں کہ جناب جس نظریے میں جو ان کا عقیدہ تھا اگر ہماری غلطی ہے تو شیطان کا منہ کالا کریں اور اللہ کی رضا کے لیے سر جھکا کر کہیں ہاں میری غلطی تھی، میں رجوع کرتا ہوں، یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے رجوع کی توفیق دی اور یقیناً میری دعا سورہ فاتحہ کی مقبول ہو گئی. یا اللہ جو میں نے دعا کی تھی تیرے بارگاہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو مجھے سیدھے راستے پر چلانا، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر انعام ہوا تھا، مولا یقیناً تو نے اپنے کرم سے دعا مقبول کی، اس لیے میں نے اپنی غلطی کو قبول کر کے ان کے راستے پر آ گیا جن پر انعام تھا. اس کے علاوہ کوئی سلوشن نظر آتا ہے؟ کوئی نہیں. اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو تفرقے کو کوئی نہیں پسند کرتا، میں کہتا ہوں سلوشن ہونا چاہیے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ کسی واضح مسئلہ کسی اور کی بات کو ایک طرف رکھ کر، جو اصل الاصول تھا، جو ان ماضی کے گروہ بندیوں کے اختلاف سے پہلے کے نظریات تھے، جس پر ساری امت متفق تھی، اور میں کہتا ہوں ان کے نام میں نے ذکر کر دیے ہیں، میں نے ان کڑی میں سے ایک عظیم کڑی حضرت مخدوم سمنانی سلسلہ اشرفیہ کے بانی، جن کی صالحیت پر، جن کے تقوی پر، جن کی بزرگی پر اور اللہ کے محبوب بندے ہونے پر کسی کو شک نہیں ہے، ان کی لطائف اشرفیہ سے میں نے عقیدے بیان کیے کہ وہ رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، وہ حضور کی نبوت کے بارے میں کیا تصور دیا کرتے تھے، وہ حضرات اولیاء کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. اور آپ نے واضح طور پر یہ کہا کہ حق جو ہے وہ اہل سنت ہے، یہ واضح لکھا آپ نے، اور فرمایا اہل سنت وہ ہے جس کی 10 علامات ہیں، یہ 10 باتیں جس کے اندر ہوگی وہ سنی ہے، اور وہ 10 باتیں الحمدللہ بالترتیب ہمیں ان کی کتاب سے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور ان کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی مکتوبات شریف مارکیٹ میں موجود ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، حضور سیدنا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ان ساری شخصیات کی کتابیں موجود ہیں. آپ خرید کے خود دیکھیے اور خود غور کیجئے کہ جناب کون ٹھیک کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے، اور پھر خود فیصلہ کر لیجئے. اس لیے کہ آپ نے ادھر ادھر بھاگنا نہیں ہے، آپ نے آج کل کے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، آپ نے تو اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم نے تو ان کے پیچھے چل رہا ہے، انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چل رہا ہے. تو لہذا درمیان میں میں نے یہ ایک فکر دینے کے لیے آپ کو بات کی. تو یہ دروس اس لیے رکھے جاتے ہیں، اور دروازہ کشادہ ہے کہ کوئی نظریہ، بات ریکارڈ ہو رہی ہے پوری دنیا میں جا رہی ہے، کوئی نظریہ ایسا ہو کہ جناب تم نے گفتگو کے اندر کیا اور یہ اولیاء کا مسلک نہیں تھا، تو میں اس فورم سے اپنی مغفرت اور اپنی نجات اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے خوف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، نظریے میں اگر کوئی بات، لیکن یہ ضرب سامنے سے بھی ہونا چاہیے، یہ کشادگی بولیے سامنے سے بھی ہونی چاہیے کہ جناب اگر یہ ذکر کیا جائے، بات کیا جائے اور خامیہ وہاں پر ہو تو اس کو بھی درست کیا جائے، اس کو بھی بولیے درست کیا جائے. آئیے اب اس نظریے کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان بولیے ایک جیسا، اور اس کی مثال اللہ نے خود دی. ایک تو وہ کہ جن پر کلمے کا اثر ہوا ان کی شان جلالت کیا ہوئی، اور اللہ پھر آگے فرماتا محبوب ایک اور قصہ آپ کو سنائے ہم، اور ایک اور مثال آپ کو دیں محبوب، آپ اس عظمت و جلالت کو دیکھیے. فرما ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. محبوب کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک بندہ ایسا ہے، ایک آدمی ایسا ہے جو مملوک ہے، یعنی غلام ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ زر خرید غلام کی طرح بے بس ہے، بے اختیار ہے. کیا ہے؟ بے اختیار ہے، بیکار ہے، ذرہ کمتر کا بھی مالک نہیں ہے، نہ اس کے پاس کچھ ہے، بولیے، نہ اس کے پاس کچھ ہے اور نہ وہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے. فرمایا محبوب ایک وہ ہے کہ لا یقدر علی شیء، اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے نہ وہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے. اور محبوب اس کے مقابلے میں ایک بندہ اور بھی ہے، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا. محبوب اس کے سامنے ایک بندہ اور ہے جسے ہم نے رزق دیا ہے اپنی جناب سے. اب رزق کا معنی ہوتا ہے حصہ، اناج اپنی جگہ پر ہے، گندم اپنی جگہ پر ہے، چاول کھانا اپنی جگہ پر ہے، رزق کا اصل معنی ہوتا ہے حصہ. تو فرمایا کہ جسے ہم ایک وہ، اب اللہ تقابل میں نہیں کر رہا، اس کا مقابلہ اللہ کر رہا ہے. فرمایا محبوب ایک وہ ہے جس کے ہاتھ خالی، جس کا جیب خالی، جس کا سینہ خالی، وہ کچھ دے ہی نہیں سکتا تو اس سے لے کون. لیکن محبوب ایک وہ ہے کہ جسے ہم نے بہت عطا فرمایا، ہاں بہت عطا فرمایا، اور بہت عطا کرنے کے بعد وہ گھر میں نہیں رکھتا. قرآن کہتا ہے فَوَا يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، بلکہ جو ہم نے دیا ہے وہ دن میں بھی بانٹتا ہے، رات میں بھی بانٹتا ہے، دن میں بھی بانٹتا ہے اور. اب دیکھو اللہ خود کہہ رہا ہے ایک وہ ہے کہ جو نہ خود کچھ رکھتا ہے نہ بانٹ سکتا ہے، جو خود کچھ رکھتا ہے اور نہ بانٹ سکتا. اب ایک طرف کی بات آج کی جاتی، نہیں جی انسان کو تو کوئی اختیار نہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے کہا یہی تو دھوکہ، اس سے تو تفرقہ پھیلتا. اور پھر حضرات یا اولیاء اور انبیاء کے بارے میں یہ بکواس کی جاتی، نہیں نبیوں کے پاس کچھ نہیں، سب اللہ کے پاس. تو کس نے انکار کیا کہ اللہ کے پاس ہے؟ اور اللہ کے پاس ہے جو طاقت اور جلال، وہ پتا کیسا چلے گا؟ وہ پتا جب چلے گا جب اللہ اس کا حصہ نبی کو دے گا. اور بندہ کہے گا جب نبی کو دیا ہے تو پھر اس کے پاس کیا ہے؟ کیونکہ جو نبی کو دیا وہ بھی تو اسی کا ہے. جب نبی کو جو دیا وہ اس کی جلوہ گاہ ہے، جو نبی کو دیا، جو ایسا عظیم بنایا، جب اس کے بازو میں یہ طاقت ہے تو جس نے اپنے محبوب کو جو دیا اس کی یہ طاقت ہے، تو اس رب کے پاس طاقت کیسی ہوگی؟ تو لہذا یہ نظریہ پیش کرنا اور یہ بات کرنا کہ جناب نہیں ولیوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، سب برابر ہے، ساری قبریں برابر ہیں، یہ گنبد گراؤ اور جناب جو ہے کہ قبروں کی چادریں اٹھاؤ، سب برابر ہیں، سب کچھ ہے، کوئی حیثیت کسی کی نہیں. میں نے کہا یہ آدھی باتیں، پھر اس کو سپورٹ دینے کے لیے، توجہ چاہتا ہوں، اس کو سپورٹ دینے کے لیے، اس نظریے کو، اس غلط نظریے کو سپورٹ دینے کے لیے، جی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سب بیکار ہیں، سب ذرہ کمتر ہیں، پھر اس کو سپورٹ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اب وہ باتیں جو اللہ نے کفار کے متعلق کی ہیں، کیونکہ جس کے پاس کچھ نہیں نہ وہ کسی کو کچھ دے سکتا، وہ کافر ہے. وہ کون ہے؟ بولیے، کافر ہے، بیکار ہے. اور اللہ نے یہ بات کی مومن اور کافر کے مقابلے پر ہے کہ جو عبد مملوک ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، محبوب یہ ان کے پاس، یہ تو کلاش ہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتے. بت جو ہے اپنے مندروں میں کچھ نہیں دے سکتے، نہ ہم نے ان کو محبوب بنایا، نہ یہ محبوبیت کا مرتبہ پا سکتے تھے، نہ ان کو کچھ دیا، نہ یہ لینے کے اہلیت تھے، نہ یہ ہمارے دوست ہیں، نہ دوستی دی. لیکن جس کو اہل بنایا، جس کو دوستی دی، پھر لوگوں کو کہا کہ اس کے دروازے سے حاصل کرو، اور صحیح بتایا ہم نے کہ جو دے نہیں سکتا، فرمایا اس سے نہ لو، ہماری عطا اس کے پاس نہیں، اور ہماری جانب سے بانٹنے والا یہ نہیں، اس لیے کہ اس کو یہ منصب دیا نہیں گیا ہے. اور جس کو منصب دیا گیا اس سے کہا گیا محبوب تجھے لینے آئیں گے لوگ، لیکن وم مسائل فلا تنہر، تو بانٹتے وقت کسی سوال کرنے والے کو دھتکارنا نہیں، کیونکہ بھیج ہم رہے ہیں اور عطا تجھے دے رہے، اب تو ان میں تقسیم فرماتا رہے. اب ان دونوں کو ایک شمار کرنا کہ نہیں جی سارے انسان برابر، اور پھر اس کو سپورٹ دینے کے لیے آیت لائے جی یہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، یہ کروٹ میں ماذا اللہ کمر کو صحیح نہیں کر سکتے، یہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے. میں نے کہا یہ نظریہ آپ کو کس نے دیا؟ آپ نے رسول اللہ کا نظریہ کبھی سمجھا؟ آپ نے رسول اللہ کا نظریہ کبھی سمجھا؟ کیا قرآن سورہ بقرہ میں پہلا تعارف انبیاء کا آپ نے دیکھا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں؟ جب سارے معاملات ڈائریکٹ تھے تو نائب بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلا تعارف جو ہو رہا ہے قدرت کا، نائب بنانا چاہتا ہوں.
اس کے تحت کبھی گوارا کیا علماء کو پڑھنے کی؟
اپنی عقل کو کامل سمجھنے کے علاوہ اگر آپ نے کسی کو بڑا مانا ہے تو اس بڑے کی کتاب کو آپ نے پڑھا؟ اور علماء نے لکھا اس پر، قاضی بیضاوی نے، تمام نے لکھا کہ رب کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت، رب کو نائب بنانے کی کیا ضرورت؟ نائب تو وہ بنائے کہ جو اپنی بات آگے تک نہ پہنچا سکے، نائب تو وہ بنائے جو کمزور ہو اور کوئی توانا آگے آئے، نائب تو وہ کہ جس کے ہاتھ چھوٹے ہوں تو نائب سے کہے تو بھی میرے ساتھ ذرا مل کر بانٹ، اس لیے کہ میں زیادہ نہیں دے سکتا۔ رب کے بارے میں تو یہ ساری بات ہے نہیں، پھر رب نے نائب کیوں بنایا؟ تو تمام علماء نے لکھا رب نے نائب اپنے لیے نہیں بنایا، رب نے نائب بندوں کے لیے بنایا، وہ دینے پر قادر تھا، یہ لینے پر قادر نہیں تھے، لہذا ایک واسطہ رب نے درمیان میں نبیوں کا رکھا کہ دے خدا نبیوں کو اور امت لے نبیوں سے۔ اسی کو قرآن نے ذکر کیا، ورنہ خلیفہ کا ترجمہ ذرا حل کر کے بتائیں آپ، انی جائل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں، نائب کیوں بنایا رب کریم نے، نائب بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ پتا چلا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خود ذکر فرمایا واضح طور پر کہ لا تتفکروا فی اللہ، فرمایا اللہ کا جب ہونا ہے نا تم نے تو اللہ میں غور نہ کرو، یہ حضور کے فرمان، لا تتفکروا، بولیے لا تتفکروا فی اللہ، اللہ میں غور نہ کرو تو اللہ ملے گا کیسے؟ فرمایا فکروا بعلی اللہ، اللہ نے جو یہ نعمت انبیاء اولیاء کی صورت میں دی ہے نا ان میں غور کرو، انہی کے ذریعے تم وہاں پر پہنچو گے، انہی کے ذریعے بولیے وہاں تک پہنچو گے، اس لیے فرمایا محبوب یا اللہ تیرے پیارا ہونا چاہتے ہیں، نماز تیری بارگاہ میں مقبول کرنا چاہتے ہیں، فرما واتخذ من مقام ابراہیم مصلی، تو پھر جہاں ابراہیم کے قدم لگے تھے وہاں سجدہ کرو گے تو میں قبول کر لوں گا تمہارے۔ تو یہ واسطے ذریعے ہم نے پیدا کیے، یہ اللہ نے بنائے، اللہ بغیر واسطے کے دینے پر قادر ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ، اللہ بغیر واسطے کے، بولیے اللہ کو نبی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی ولی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر ولی کے واسطے بھی دے سکتا ہے، وہ بغیر نبی کے واسطے کی بھی دے سکتا ہے، لیکن اس نے واسطے خود رکھے، اللہ بغیر واسطے کے دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں، کہا کیوں؟ ہم نے کہا اللہ سے پوچھو، بارش وہ بغیر پانی کے پہنچا سکتا ہے لیکن بادل کو واسطہ بناتا ہے، پیاس وہ بغیر پانی کے بجھا سکتا ہے لیکن بجھاتا نہیں، وہ بھوک کو بغیر روٹی کے ختم کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں، وہ موت بغیر زہر اور بغیر اسرائیل کے دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں، بولیے دیتا نہیں، کہا کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کہا اس سے پوچھنا، تو کہا تم کیا کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہم تو اس کے قانون کو فالو کرتے ہیں، جو اس نے قانون بنا لیا ہے ہم چو چرا نہیں، کہا کیوں کیوں؟ میں نے کہا اتنا زور بھی توحید میں نہیں دینا چاہیے کہ بندہ پھر اس سے اوپر جائے، کیوں اللہ تو نے ایسا کیا؟ اللہ فرماتا جو ہم نے کیا اس کو مانو، اگر ہم تمہاری مانے تو رب کا کیا تصور ہے؟ فرمایا یہ عالم اسباب ہے، یہ عالم اسباب ہے، جو دیں گے ہم دیں گے لیکن دیں گے ہم دلوائیں گے واسطوں سے، بارش ہم دیں گے دلوائیں گے بادل سے، ہوا ہوا والی ٹھنڈک دیں گے ہم دلوائیں گے ہوا کے ذریعے، پیاس ہم ختم کریں گے ختم کروائیں گے پانی کے ذریعے، ہدایت ہم دیں گے دلوائیں گے انبیاء اولیاء کے ذریعے، فرما فیض ہمارا جاری ہوگا جاری ان کے ذریعے کروائیں گے، شفا ہماری جانب سے ہوگی لیکن جاری کروائیں گے دوائیوں کے ذریعے، موت ہم دیں گے، قل یتوفاکم ملک الموت، اللہ فرماتا ہے محبوب کون ہے؟ حضرت اسرائیل موت دیتا ہے، یہ کہتا نہیں یا اللہ موت تو دیتا، اللہ فرماتا میری بات مانے گا اپنی بات مانے گا، اللہ فرماتا قل یتوفاکم، محبوب آپ کہیے قل یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ، نہیں یہ اللہ موت دیتا ہے، میں نے کہا قرآن کہتا حضرت اسرائیل موت دیتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے حضرت اسرائیل موت دیتے ہیں، کہا جی موت اللہ دیتا ہے، تو میں نے کہا بھائی موت اللہ دیتا ہے لیکن یہ آیت بھی تو قرآن میں ہی ہے نا، آپ اپنے نظریے کو مجھ سے کہنے لگے جی آپ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ موت اللہ دیتا ہے اور یہ بات یہ بھی درست ہے، کہنے کہ کیوں، میں نے کہا اس لیے کہ یہ ہے عالم اسباب، موت دیتا اللہ کام کرواتا اسرائیل کے ذریعے، شفا دیتا اللہ کام کرواتا ان اسباب کے ذریعے، جس طرح دوائیاں پانی غذا فیض پہنچانے میں واسطہ ہیں اس طرح اولیاء انبیاء اس فیض پہنچانے میں واسطہ ہیں، تو اگر واسطے کو واسطہ سمجھا جائے اور مؤثر خدا کو جانا جائے تو شرک نہیں ہے، عین توحید ہے. اور اگر واسطے ہی کو مؤثر سمجھے شرک ہے، لیکن کوئی بندہ ولی ہی کو مؤثر نہیں سمجھتا، ولی کو ذریعہ سمجھتا اور دینے والا خدا کو جانتا ہے. یہی ہے، یہی طریقہ توحید. یہی طریقہ توحید کا ہے. صحابہ کرام علی مرضوان کو جب کوئی مشکل پیش آتی، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کہتے ہیں جی بات آپ نے ٹھیک کی ہے، ایک سوال حل کر دوں یہاں پر، بات آپ نے ٹھیک کی ہے کہ موت حضرت اسرائیل کے ذریعے اللہ دیتا ہے، پیاس پانی کے ذریعے اللہ بجھاتا ہے، بھوک روٹی کے ذریعے بجھاتا ہے، لیکن اللہ نے پانی کو بنایا اس قابل ہے کہ وہ پیاس بجھائے، روٹی کو بنایا اس قابل ہے، ایک سوال آتا ہے، کہ وہ بھوک بجھائے. بولیے وہ بھوک بجھائے. اور اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بنایا اس قابل ہے، ٹھیک ہے، کہ جناب وہ یہ کام کر کے دکھائے. اور یہ اسباب کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں کہ اس کے ذریعے وہ سارے کام کر کے دکھائیں. لیکن اللہ رب العالمین نے انبیاء کو یہ سبب نہیں بنایا. یہ کہا جاتا ہے انبیاء کو، بولیے، یہ سبب نہیں بنایا. اولیاء کو ایک سبب نہیں بنایا. میں نے کہا اگر اس سوال کو مانا جائے تو مسلمان پھر بھی آپ نہیں رہتے، اس لیے کہ آپ نے انبیاء کو ہٹا کر درجنوں کو سبب تو مان لیا ہے نا. صرف آپ کا بیر اور جھگڑا اولیاء سے ہے اور انبیاء سے ہے، ان کو ہٹا کر آپ نے پانی کو مستقل سبب تو مان ہی لیا ہے، سمجھ رہے میری بات آپ، روٹی کو سبب مان ہی لیا ہے، فلاں شے کو سبب مان ہی لیا ہے. اچھا میں نے کہا انبیاء کس لیے آئے؟ کہا وہ صرف وضو کا طریقہ بتانے کے لیے اور کتاب دینے کے لیے. اور کوئی ان کے پاس آئے اور کہے کہ میں نماز کیسے پڑھوں، تو وہ کہیں گے ایسے پڑھیے. میں وضو کیسے کروں؟ کہا ایسے. کہا انبیاء سے صرف تعلیم لی جاتی ہے، بس تعلیم، انبیاء صرف تعلیم کے لیے آئے ہیں، باقی ان کاموں کے لیے نہیں آئے ہیں. تو میں نے کہا انبیاء اگر صرف تعلیم کے لیے آئے تھے تو صحابہ کی آنکھ پھٹ جاتی تو وہ آنکھ لے کر حضور کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آنکھ کا مسئلہ کوئی وضو کا تھا؟ آنکھ کا مسئلہ کوئی تعلیم کا تھا؟ بولیے تعلیم کا مسئلہ ہے یہ؟ نہیں. تعلیم کا مسئلہ ہے؟ نہیں. یہ فیض باطنی اسی سببیت کا مسئلہ ہے. حضرت قتادہ بن نعمان کی جب بدر میں آنکھ پھٹ گئی، پھٹی ہوئی آنکھ لے کر حضور کے پاس گئے. ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی کا کام آنکھ جوڑنا تھوڑی ہوتا، نبی کا کام تو وہ بتانا، قرآن کی آیت پڑھ کے بتانا، غسل کے مسائل بتانا، روزہ بتانا، تعلیم کی بات بتانا. لیکن صحابی نے کہہ دیا یہ منحوس باتیں نہ مانو، اس لیے کہ رسول سے تعلیم بھی لی جاتی ہے اور جملہ فیض لیا جاتا ہے. صحابہ جہاں پر رسول سے نماز سیکھتے ہیں، وہیں وہ مشکلیں رسول کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، جس کو کوئی حل نہ کر سکے اس عقیدے سے لے جاتے ہیں کہ یہی حل کر سکتے ہیں اور سرکار بسم اللہ کر کے دکھا دیں. یہی اہل سنت کا نظریہ. آنکھ پھٹ گئی صحابی کی، پہنچ گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں. آنکھ میں درد ہو تو ڈاکٹر کو سدھارنا مشکل ہو جاتا ہے، آنکھ چلی جائے تو کہتے پیچھے کی رگ کٹ گئی. یہاں تو قتادہ بن نعمان کی الٹی آنکھ میں تیر گھس گیا تھا پورا. آپ تصور کیجئے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چہرے پر آنکھ کانتی، خون بہ رہا تھا، آنکھ تو گئی ختم. وہ جو تھوڑے بہت چتڑے لگے ہوئے تھے نا، تو ان کو تکلیف بہت ہو رہی تھی. انہوں نے خنجر نکالا، سیرت میں آتا ہے، اور کہا میں اس کو کاٹ کے پھینکتا ہوں تاکہ دوبارہ مارکے میں جاؤں، دوبارہ لڑنے جاؤں، اور یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس سے، کاٹنا. تو کسی نے کہا کاٹتا کیوں ہے، آقا موجود ہے نا. تو انہوں نے آگے سے نہیں کہا ارے میں نے روزے مسئلے سیکھ لیے، میں نے قرآن سیکھ لیا آقا سے، آقا کو جو کام ہے نا وہ میں نے کر لیا، بھائی روزے میں نے سیکھ لیے، نماز سیکھ لیا ہے، زکات میں نے سیکھ لی، مکمل تعلیم لے لی. یہ آقا کے فن ہی نہیں ہے، یہ تو آقا کا شعبہ ہی نہیں ہے، یہ تو نبی کا شعبہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کے لیے جاؤں. یہ تو ڈاکٹر کا شعبہ، بلکہ ڈاکٹر کے ہاتھ سے بھی گیا، اب تو یہ کسی کا شعبہ نہیں ہے. نہیں، صحابی نے یہی جملہ کہا ہوگا جو فاضل بریلوی نے کہا، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے. جب نبی مشکل کشا ہو، یعنی کشائی کرے گا خدا، کروائے گا ان کے ہاتھ کے ذریعے، کرائے گا ان کے ہاتھ کے ذریعے. اب ذرا توجہ رکھیے اس بات پر، حضرت قتادہ بن نعمان سیدھا حضور کے پاس آئے، اور حضور کے سامنے جب حضور نے دیکھا حضرت قتادہ کو، تو یہ نہیں فرمایا کہ اب تو جنگ ہو رہی ہے، کل جب جنگ سے لوٹیں گے تو کسی حکیم کو دکھائیں گے، اور اب تو بنتا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی مٹی یا جناب چٹائی کو جلا کر اس کی خاک اندر رکھو اب سمجھ میں نہیں آتا. بلکہ سرکار نے جب دور سے دیکھا تو کئی لوگ آ رہے تھے، فرمایا سب ہٹو، قتادہ کو میرے پاس آنے دو. بولیے سبحان اللہ. فرمایا قتادہ کو میرے پاس آنے دو. جب قتادہ آئے، سرکار نے پوچھا کچھ بھی نہیں، فرمایا ادھر منی، جلدی میرے قریب آ جا. آگے سرکار نے ان کا گریبان پکڑ کے قریب کیا اور آنکھ میں تھوک دیا، آنکھ میں تھوک دیا.
تھوکنا تھا کہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں.
وہ تھوکنا تھا کہ گوشت خود ہی تیار ہو گیا, روشنی خود ہی آ گئی. صاحب استعاب نے لکھا کہ یہ تھوکا تو ان کی آنکھ میں تھا اور پھٹی بھی آنکھ ان کی تھی, آ گئی آنکھ لیکن ان کی اولادوں میں نیچے چھ نسلوں تک دائیں آنکھ کے مقابلے میں الٹی آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا. دائیں آنکھوں سے مقابلے میں بولیے, دائیں آنکھوں کے مقابلے میں بولیے بائیں آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا. تو میں آپ سے صرف جوش خطابت نہیں بتا رہا, آپ کو کوئی نعرے کا خواہاں نہیں, ایک نظریہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں اور دین ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نبی کو صرف وضو اور غسل کے مسائل تک رکھ رہے ہیں. اور صحابہ کرام علی رضوان کو دیکھیے, مصنف ابن ابی شیبہ, امام بخاری, امام احمد ان بزرگوں کے استاذوں میں سے, امام احمد کے استاذوں میں سے, امام بخاری کے دادا استاذوں میں سے. مصنف ان کا پورا فتاوی تقریباً سمجھ لیجئے کہ 30-35 سال سے بیروت چھاپ رہا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ 8 جلدوں پر آتی ہے, ہمارے پاس جو موجود ہے اس کی 8ویں جلد اور 7ویں جلد میں سرکار کی فضائل موجود ہیں. اس میں آپ نے لکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا معائنہ فرما رہے تھے اور صحابہ کے سامنے کھڑے تھے. ایک بوڑھا صحابی جو جس کو ٹھوکر لگ جاتی تو گر جاتا تھا, تو سرکار کو بڑا رحم آیا, اس لیے کہ وہ نابینا تھے, نابینا تھے, نابینا بالکل, اور نابینا ایسے تھے کہ آنکھ کی پلکیں اور بال کچھ بھی نہیں تھا. تو جب وہ اٹھے, اپنے کپڑے کو صاف کیا, پھر چلے تو پھر گر گئے. تو میرے آقا کو بڑا ترس آیا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے آقا نے فرمایا اس بوڑھے شخص کو میرے پاس لاؤ. جب لایا گیا آقا نے فرمایا تیری آنکھوں کو کیا ہوا, تیری آنکھوں کو. اب یہ سوال کون سے نبوت کی ضروریات سے تھا؟ تم نے کلمہ پڑھا, یہ سمجھ میں آتا ہے. تم نے نماز پڑھی, بولے سمجھ میں آتا ہے. رمضان کے روزے سارے رکھے تھے, سمجھ میں آتا ہے. بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہو, سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہو, سمجھ میں آتا ہے. جہاد میں گئے تھے, سمجھ میں آتا ہے. وضو صحیح طریقے سے کرتے ہو, سمجھ میں آتا ہے. لیکن آقا پوچھتے ہیں آنکھ کیوں گئی؟ کیا پوچھتے ہیں؟ آنکھ کیوں گئی؟ تو صحابی میں دیکھا کہ آج تو دریا رحمت جوش میں. کہتے ہیں کہ تھوڑا اور قریب ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میری آنکھ, جب میں چھوٹا بچپن میں تھا تو میں اپنے گھر سے نکل کر گھر کے آگے جو چند باغ بنا ہوا تھا اس میں کھیل رہا تھا, تو کہتے ہیں اس میں زہریلے سانپ کے انڈے پڑے ہوئے تھے. کھیلتے ہوئے میرا پاؤں اس ان انڈوں پر پڑا, تو وہ انڈے پھٹ گئے اور میرے پاؤں کے تلوے پر وہ زہر لگا, اور زہر اتنا مؤثر تھا کہ میری آنکھیں جل گئی, آنکھیں جل گئی. جب انہوں نے اپنی رداس سنائی تو ایک تو کپڑے پر ایسی مٹی لگی ہوئی تھی. میرے آقا کا دریا رحمت جوش میں تھا. رابی کہتا ہے کہ حضور نے ان کو یہاں سے پکڑا. آئے ہائے, قربان جائیے, سبحان اللہ. حضور نے ان کو یہاں سے پکڑا اور پکڑ کر سردار نے قریب کر کے قتادہ کو آنکھ میں تو تھوکا تھا, قتادہ کی آنکھوں میں تھوکا تھا. کوئی مولوی اپنے مقتدی کے منہ پر تھوک دے تو وہ مسجد سے ناراض ہو کے چلا جائے, سرکار تھوک دے تو زندگی مل جائے. اللہ فرماتا کچھ ایسے ہیں جنہیں کچھ نہیں دیا اور کچھ ایسے ہیں جتنے ہم نے خاص رزق عطا فرمایا, خاص رزق عطا فرمایا, جس سے سب سے پہلی ذات میرے آقا علیہ السلام کی ہے. تو حضور نے ان کو یہاں سے پکڑ کر قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں پھونکا کر کے. تو حدیث کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ حضور نے جب پھونک زور سے ماری تو آپ کے لعاب کے تھوک کے چند قطرے اڑتے ہوئے گئے اور اس شخص کی آنکھ میں پڑے, تو وہ اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. تو میں پوچھتا, مجھے یہ بتائیے, ایک نہیں ایسے درجنوں واقعات موجود ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آئے اور ایسے, اور نیت, یہ تو حضور, یہ تو صحابہ نے ثابت کیا کہ تعلیم کا شعبہ اور جملہ فیض اور حاجات کا شعبہ حضور کو دیا گیا ہے. یہ ہے حاجات کا شعبہ, جملہ حاجات اور تعلیم. حاجات ضروریات, ضروریات و مسائل بھی حضور سے لینے ہیں اور دین کی تعلیم بھی حضور سے لینی ہے. ایک ایسا ہے جو صرف ضروریات لیتا ہے تعلیم چھوڑتا ہے, یہ غلط ہے, اور ایک ایسا ہے جو تعلیم کی فکر کرتا ہے ضروریات چھوڑتا ہے, یہ بھی غلط ہے. کامیاب وہ ہے جو نبوت کا تقاضا ادا کرتے ہیں, جو تعلیم بھی لیتے ہیں اور اپنی حاجات بھی حضور ہی کو سناتے ہیں. کس کے دامن میں چھپوں, دامن تمہارا چھوڑا, یہ تقاضا. کس کے دامن میں چھپوں, کس کے دامن میں چھپوں, بولیے کس کے دامن میں چھپوں,
دامن تمہارا چھوڑ کر. یہ وہ تقاضا ہے کہ یا رسول اللہ چاہے اپنی دینی ضروریات ہو یا اپنی دنیاوی ضروریات ہو، چاہے اپنی مذہبی حاجات ہو یا اپنی مادی حاجات ہو، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. بخاری اٹھا کر دیکھیے، کتاب البیوع کے اندر بھی روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ نے بیوہ عورت سے شادی کی، بڑی عمر کی عورت سے شادی کی، نوجوان لڑکے تھے. سرکار نے فرمایا عمر کی عورت سے شادی کی، بیوہ سے کیوں شادی کی، کنواری سے کیوں نہیں کی؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری بہن بڑی تھی، لہذا میں نے کہا یہ سب آپس میں لڑیں گے، اور میرا باپ تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ، جو حضرت عبداللہ جو احد میں شہید ہو گئے ہیں. یا رسول اللہ، اب میں اپنے گھر میں چھوٹی عمر کا ہوں لیکن بہنیں بڑی ہیں، تو میں نے شادی اس لیے کیا کہ جناب بہنوں کا خیال رکھے اور یہ سارے معاملات. آقا نے فرمایا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن تو اکثر پریشان رہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ لگے یا رسول اللہ، وہ آپ کو پتا ہے میرا والد جب شہید ہوا تو اس نے چھوٹا سے باغ چھوڑا تھا. بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب البیوع میں بھی ہے، اور ابتدائی غالباً کتاب الصلاۃ کے لگ بھگ بھی موجود ہے یہ شروع میں، کہ میرے باپ نے باغ چھوڑا تھا. سرکار نے فرمایا ہاں، پھر کیا ہوا؟ کہ قرضہ کچھ میرے باپ پر چڑھا ہوا تھا اور میں ادا نہ کر سکا تھا اور مجھ پر بھی چڑھ گیا. سرکار نے فرمایا کس کا قرضہ؟ کہا فلاں یہودی کا ہے. اور یا رسول اللہ ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ سرکار نے کہا بولو. کہا حضور، جب سے اس کو یہ پتا ہے نا کہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، عدت بہت کرتا ہے اور بھرے بازار مجھے پکڑ لیتا ہے، کہتا پیسے دو پیسے دو، اور لوگوں کے سامنے میرے لیے جملے کستا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سرکار نے یہ نہیں فرمایا اچھا میں اپنے عثمان غنی سے کہہ دوں گا، کیونکہ ان کا کاروبار ہے، وہ تمہیں قرضہ دے دیں گے. عبد الرحمان بن عوف سے کہہ دوں گا، بڑے مالدار ہیں، وہ تمہیں قرضہ دے دیں گے. سرکار نے فرمایا نہیں، تیری حاجات میرے ساتھ ہیں. فرما گھبرا نہیں. کب کھجور کب پکیں گے؟ کہ لگے حضور دن قریب ہے. کہ وہ آئے گا؟ کہ ہاں. کہ بس ٹھیک ہے، تو کھجور کو توڑ کر زمین پر رکھنا، اور جب کھجور توڑ چکا ہو تو اپنے غلام یہ خود آ جانا، میں آ جاؤں گا. اب جب کھجور کو توڑنے کے، کیونکہ وہاں اس دور میں مال کھجور کو کھجور کے ذریعے بدلا دینا، مال ہی کھجور تھا، جب کھجور توڑے گئے تو یوں سمجھ لیجئے کہ 100 درخت کھجور کے یہ قرضہ ہے، اور 10 کھجور کے درخت ان کے پاس ہیں. تو 10 درخت 100 کا قرضہ کیسے اتار سکتے ہیں؟ لیکن وہ بھی بڑے جمے ہوئے کہ وضو بھی حضور سے سیکھا ہے، تو جہاں جسم کا وضو سیکھا ہے وہاں دل کا وضو بھی سیکھا ہے. ہاں، جہاں ظاہری طہارت سیکھی ہے وہاں باطنی طہارت بھی سیکھی ہے. جہاں ظاہری رشتہ آپ کے ذریعے رب سے جڑتا ہے، وہی باطنی رشتہ بھی آپ کے ذریعے جڑتا ہے. جہاں ظاہری تعلیم آپ کے ذریعے، وہاں باطنی حاجات بھی آپ کے ذریعے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کلمے کا تقاضا، کلمے کا تقاضا یہی ہے جو صحابہ نے ہم کو کر کے دکھایا. کوئی اس میں کسی مولوی صاحب کا حوالہ نہیں دے رہا، میری شخصیت سے کسی کو اختلاف ہو وہ رکھ سکتا ہے، میں بہت گیا گزرا آدمی ہوں، میرے سے اختلاف رکھ سکتا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن شخصیات کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، ان سے اگر کسی نے اختلاف کیا تو انہیں مانے بغیر نہ میرا چارہ ہے نہ آپ کا چارہ ہے. تو لہذا ماننا میری شخصیت یا آپ کی شخصیت پر انگلی اٹھا سکتا ہے، سخت بول دیا، زور سے بول دیا، غلط بات کر دی. میں نے کہا غلط بات کر دی یہ نہ کہنا، زور سے بول دیا یہ کہہ دینا، جذبات میں کہہ دیا یہ کہہ دینا، یہ سارا میری طرف کر دینا. لیکن جن کا عمل بتا رہا ہوں وہ ضرورت تیری بھی ہے، وہ ضرورت بولیے تیرے بھائی، وہ ضرورت میری بھی ہے. اب توجہ کیجیے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے جب میں نے پھل اتار دیے تو پھل اتار کر دربار رسالت میں پہنچا، حضور پھل اتر گئے، اور بڑا سر جھکا کر کہنے کہ یا رسول اللہ چلیے. سرکار جب گئے تو کہتے ہیں کہ ہر درخت کے نیچے تھوڑے تھوڑے کھجور انہوں نے رکھے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا پھیلایا کیوں اتنا؟ کہا حضور جہاں سے اتارا وہیں رکھا ہے. کہا تلوانا کہاں ہے؟ کہا حضور فرمایا ترازو رکھا ہے. فرمایا نہیں، جلدی جلدی سب ایک جگہ پر سارے کھجور جمع کرو. وہ کہتے ہیں 10 تو درخت تھے میرے، جلدی سے میں نے ایک جگہ جمع کر دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چکر لگایا. بولیے سبحان اللہ. بخاری شریف میں نہ دکھاؤں، اگر نہ دکھاؤں تو نہ کہنا کہ مخدوم پاک کا غلام تھا. بخاری شریف سے یہ الفاظ میں دکھاؤں گا، سید عالم نے چکر لگائے اور چکر لگا کر اس کھجور کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے. بلکہ یہ فرمایا کہ اس کھجور کے ڈھیروں کو جمع کرو ترازو کے قریب، اور جب چکر لگا کر بیٹھ گئے کہنے لگے جابر دیکھنا نہیں، بس کھجور نکال اور تولتا جا. یہ غسل کا مسئلہ ہے، یہ تعلیم کا مسئلہ ہے، یہ حاجات کا مسئلہ ہے. بولیے کس کا مسئلہ ہے؟ حاجات کا مسئلہ ہے. فرمایا کھجور نکال اور تولتا جا. حضرت جابر کہتے میں نکالتا گیا تولتا گیا نکالتا گیا تولتا گیا. وہ یہودی کا منشی لکھ رہا تھا، ہاں اتنے کم ہو رہے اتنے کم ہو رہے اتنے کم ہو رہے اتنے کم ہو رہے. وہ دور بیٹھا ہوا تھا، کہتے کہ جناب جب اس کے سارے کھجور کا ڈھیر ختم ہو گیا، اس نے کہا بس کر جابر ہو گیا ہے. حضرت جابر لوٹ کر گئے آقا کو بتانے کے لیے، کہا حضور ہو گیا. کہتے جب سرکار کھڑے ہوئے تو جتنا توڑا تھا اتنے ہی کھجور موجود تھے.
بعض کتاب میں آتا ہے کہنے کہ حضور آپ کچھ لے جائیں، سرکار نے فرمایا ایک دو دانے مجھے دے دے باقی سب اٹھا کے گھر لے جا، ایک دو دانے مجھے دے دے باقی سب اٹھا کر گھر لے جا. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کا یہ مبارک نظریہ آپ ملاحظہ فرمائے، ایک نہیں ایسی سینکڑوں عبارتیں موجود ہیں. امام علی بن رضوان نے یہ کر کے دکھایا، یہ تو حضور بنفس نفیس موجود ہے نا، جن سے براہ راست حاجات لی جا رہی ہے، جن سے براہ راست حاجات. حاجات ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو نرم کرنے کی ضرورت تو نہیں، مزید کھولنے کی ضرورت تو نہیں، ٹھیک ہے؟ تو حاجات جو ہیں وہ بھی حضور سے لے رہے ہیں، اپنی پریشانیوں کا حل حضور سے لے رہے ہیں، اپنی پریشانیوں کا حل حضور سے لے رہے ہیں، تعلیم بھی حضور سے لے رہے ہیں. بولیے، تعلیم بھی حضور سے لے رہے ہیں اور حاجات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حل کروا رہے ہیں. یہ تو براہ راست بنفس نفیس میرے آقا وجود مسعود کے ساتھ موجود ہیں. لیکن صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ میرے آقا اگر کسی کپڑے کو بھی ہاتھ لگا دے نا، بولو سبحان اللہ، کپڑے کو بھی ہاتھ لگا دے تو وہ صحابی اس کپڑے کو ہی لے جاتا، کہتا بس یہی کپڑا میرا کام کر دے گا، یہی کپڑا میرا کام کر دے گا. تو آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں، تعلیم اور حاجات کا فیض ایسے عام ہے کہ میرے آقا اگر کسی کپڑے یا مٹی کو ہاتھ لگا لے، کپڑے یا مٹی کو ہاتھ لگا لے، یا آپ کے قدم کہیں پر پڑ جائیں، یا کسی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وضو کے پانی سے نکھار دیں، یا کسی کو حضور کا پسینہ مل جائے تو پسینہ مبارک یا حضور کا ہاتھ لگ جائے تو حضور، تو حضور جس سے حضور کو نسبت ہو جائے صحابہ اس کو بھی حاجت روا کہتے ہیں. اٹھائیے بخاری مسلم، اس میں یہی روایت موجود ہے جو میں اکثر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عمل نہیں دیکھا کہ سرکار کا منہ مبارک تھا، بال مبارک، کیا بال مبارک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی جہاں سرکار بنفس نفیس موجود ہو. کہ صحابہ جو ہے وہ سرکار سے حاجات نہیں لیتے تھے، میں نے کہا حاجات اس کمال پر لیتے تھے کہ حضور تو حضور، حضور کے جبے اور رومال سے بھی حاجات لیتے تھے، ان سے بھی آپ حاجات طلب کرتے تھے. حضرت ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مائیں، حضور کی بیوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس تو حضور کا موئے مبارک تھا، بال مبارک حضور کا موجود تھا. اور جب سخت نظری، جس کو نظر لگ جائے نا، سخت نظری جس کو نظر لگ جائے اور اس کو جب سب لوگ اپنا دھرم اور منتر سب کچھ کر چکے ہوں اور جب کچھ نہ بنے تو سیدہ ام سلمہ کہتی تھی کہ ہاں کون کون کافی دنوں سے بیمار ہیں، تو پوری لسٹ تیار ہوتی تھی کہ ماں اب ماں سے حاجت جوڑ رہے ہیں، ماں وہ فلاں بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میرا چچا بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب علاج ہی نہیں ہو رہا اس کا. فرما سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، فرما لگاؤ لائن میں سب کو، لے آئے. یہ بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت عثمان جو تابعی ان کا یہ قول موجود ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2، یہ حوالے موجود ہے، اواخر کے اندر بخاری میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ سیدہ عام مریضوں کے لیے نہیں، لا علاج مریضوں کے لیے، لا علاج مریضوں کے لیے جب ان کو جمع کر دیا جاتا اور ان سے تفصیل پوچھیے، ہاں کیا ہوا، کہنے لگے جی فلاں کے پاس اتنے دیر گئے، فلاں کے پاس گئے، فلاں سفر کیا، کچھ نہیں ہوتا. فرما ٹکے بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا گیا، ایک چینک لائی جاتی اور چینک نما ایک چیز تھی جس میں سرکار کا موئے مبارک داڑھی کا موجود تھا. اور سیدہ دیکھیں، یہ نہیں کہتی او ڈو تمہارا مر صحیح نہیں ہو رہا، کہا نہیں، کہا لو اٹھو اب جاؤ یہاں سے چل کر وہ 3 دن کا سفر کرو مکمل لوازمات کے ساتھ، اور وہاں جا کر 3 دن لگاؤ اور پھر تم آؤ اور نمازیں پڑھو. یہ نہیں فرما رہی آپ، آپ یہ نہیں فرما رہی کہ جناب جاؤ، جبکہ نمازوں کے ذریعے شفا لی جا سکتی ہے، اس کا انکار نہیں کر رہے ہم. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جائے 1000 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ یہ بھی کہہ سکتی تھی اور یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، کیونکہ یہ تو کہتے رہتے تم بھی کہتے ہو. میں نے کہا یہ بھی بیان کرو جو میری ماں نے کہا ہے. کہتے ہیں حضور کی سنت ہے 2 رکعت صلات توبہ پڑھیں، 2 رکعت صلات حاجت پڑھیں، اللہ رب العالمین حاجت کو دور فرماتا ہے. میں نے کہا جہاں حضور کا یہ طریقہ ہے نا، وہاں حضور سے براہ راست مانگنے کا طریقہ بھی صحابہ سے ثابت ہے. تو صلات حاجت بھی پڑھی جائے، بولیے صلات الحاجت بھی پڑھی جائے، اور صحابہ نے جو عمل کیا اس کو بھی نہ چھپایا جائے، اس کو بھی نہ چھپایا جائے. میں اس لیے پہلے بھی میں نے کہا توازن ہونا چاہیے نظریہ آپ کے اندر، کہ جو چیز متفق ہے اس کو متفق رکھا جائے. ایک نے تعلیم لیا حاجات کو چھوڑا، ایک نے صرف حاجات کو لیا تعلیم کو چھوڑا، دونوں غلط. جو دونوں نے تعلیم اور حاجات کو جوڑ دیا یہ توازن تھا. لہذا صلاۃ اور نماز کی بھی پابندی ہو، اور رسول اللہ کے ساتھ جو ایک رشتہ باطنی
جو موجود ہے کہ آپ رب کی جانب سے بإذن اللہ مشکل کشا اور حاجت روا ہیں بإذن اللہ، وہ رشتہ بھی استوار ہو جو صحابہ نے کر کے دکھایا. اب سنیے حضرت ام سلمہ کرتی کیا تھی، کوئی مصلی بچھا کر صفے نہیں رکھتی تھی، بلکہ لایا جاتا اور آپ چینک نما ایک تھی اس کی آگے نلکی لکھی لگی ہوئی تھی، سب کو کہتے لاؤ اپنے برتن لاؤ برتن لاؤ. اب ہر بندہ جو بیمار تھا تو وہ کرتا کیا نہ کرتا بےچارا، اب وہ برتن لا کر جناب جو ہے سامنے رکھ دیا گیا کہ یہ برتن ہے. آپ اس چینک کی جو اس کی چینک کا جو بطن تھا اس میں آپ پانی داخل کرتے، اور اس کے وسط میں چینک کا جو پیٹ ہے اس کے وسط میں سرکار کا موئے مبارک تشریف فرمایا، آپ اس کے جب اس کی ٹینکی جو چھوٹی سی ہے جو اس کا بطن ہے اس کو بھر دیتی تو نلکی سے پانی گرنا شروع ہوتا. اب جس کو دو قطرے ملے کسی کو چار قطرے ملے، جس کو دس قطرے ملے کسی کو آدھا گلاس ملا، بس جس کو جو ملے وہ پیتا، پینے کے ساتھ اسی پر شفا ہو جاتی. اب دیکھیں شفا خدا دیتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے جس کے قدم ثابت، جس کا ایمان ثابت، اسلوحہ ثابت تن، یہ تو حضور کے اصل شان ہے نا، اسلوحہ ثابت تن وہ فرح ہوا فی السماء، جس کی اصل ثابت اور فیض عطا کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اس کے مظہر اتم تو میرے آقا کی ذات ہیں، تو حضور تو حضور، حضور کے موئے مبارک شریف سے بھی اس طرح شفا حاصل کی جاتی تھی. بولی اس طرح شفا حاصل کی، اسی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عمل، اور وہ حضرت ابوبکر کی شہزادی سے، حضرت ابوبکر کی شہزادی، اس واقعے کو بھولے نہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھ. یہ حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ، میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن دوسری ماں سے تقریباً 18 یا 12 سال وہ بڑی ہیں، سیدہ آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے خاص جبہ حضور سے، حضور کا حضرت عائشہ سے مانگ رکھا تھا، خاص جبہ حضرت عائشہ سے مانگ رکھا تھا، اور بڑی بہن تھی وہ، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہن تھی لیکن وہ ادب زیادہ کرتی تھی، اس لیے کہ ام المومنین ہیں. بولیے ام المومنین ہیں. حضرت عمر کے کئی بیٹے تھے لیکن اپنی کنیت آپ نے ابو حفص رکھی. کیا رکھی؟ ابو حفص، اس لیے کہ آپ کی شہزادی اور ہماری ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عقد میں تھی. لوگوں نے کہا کہ باپ تو فخر کرتا ہے کہ بیٹوں کے نام پر نسبتیں رکھے نا، بیٹوں کے نام پر، بیٹوں کے نام سے وہ پکارا جائے، لیکن آپ بیٹی کے نام سے. فرمایا میرے بیٹے سارے ایک طرف، جو عزت مجھے میری بیٹی سے ملی وہ کسی سے نہیں ملی. حالانکہ بیٹا عبداللہ خود صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود صحابی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے وہ جبہ جو تھا وہ عنایت کر دیا، سرکار کا جبہ عنایت کر دیا. ارے یہ جبہ میں کیا رکھا، بس حضور نے تعلیم دے دی، وہ قرآن پڑھے گھر میں بیٹھ کر، جبہ میں کیا رکھا ہے؟ ایک نظریہ دیا جاتا نا، تو نے صحابہ کو نہیں پڑھا. حضرت عبداللہ ابن عمر اسی مسجد نبوی میں جب آتے، حضرت عمر کے بیٹے صحابی ہیں، وہ حضور کے مزار پر بعد میں جاتے، پہلے حضور کے ممبر پر جاتے. حوالہ نہ ہو تو گریبان سے پکڑا جائے، جو جھوٹ بولے. آپ شاہ صاحب سخت بول رہے ہیں آپ، میں نے کہا جو جھوٹ بول رہا ہے اس کے لیے آپ کی کوئی جذبات نہیں ہے. جو جھوٹ بول رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، جو جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ شرک ہے، یاد لگانا شرک ہے، میں نے کہا جو جھوٹ اور بکواس کر رہا ہے تو تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے تو مشکل کچھ نہیں بول سکتے، اور میں تو صحابی کا عمل پیش کر کے اس جھوٹ کو ختم کر رہا ہوں. یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکا ہے، یہ خود بدعت ہے، یہ خود دین میں زیادتی ہے. صحابہ کو حضور نے کبھی نہیں روکا ہاتھ لگانے سے، دیواروں کو چومنے سے کبھی نہیں روکا، اپنے جبے اپنے پاؤں اور جہاں حضور کے قدم لگے اس کو چومنے سے آقا نے کبھی نہیں روکا. کیوں؟ اور کہتے جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کروانا منع ہے. میں نے کہا یہی تو سب سے بڑی بدعت ہے جو آپ کروا رہے ہیں. آپ جس کو شرک کہہ رہے ہیں اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ عمل تو صحابہ نے خود کر کے دکھایا. قاضی یاز نے شفا میں لکھا، قاضی یاز اتنی مستند ہے کہ ان تمام کو جمع کر دیا جائے تو ان کا ایک روپیہ نہ ملے، لیکن قاضی یاز وہ ہے جس کو خریدنے کے لیے اللہ کے فرشتے اترنا شروع ہو جائیں. قاضی یاز کی شفا، قاضی یاز علیہ رحمہ نے شفا میں لکھا، پانچویں صدی کے محدث ہے، اور شفا تو انتہائی اتھینٹک، انتہائی مثبت، جیسا بخاری کا درجہ ہے ایسا سیرت کے اندر شفا کا درجہ ہے. شفا کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے روزے پر آتے، میرے دوستو اس کو تفرقے اور جذبات مت سنیے گا، ایمان حاصل کرنے کے لیے سے سنیے گا، کہ ممبر پر نہیں جاتے بلکہ قبر پر نہیں جاتے بلکہ پہلے ممبر پر آتے ہیں جہاں حضور تقریر کرتے تھے. آنے کے ساتھ پہلے حضور کے ممبر پر ہاتھ پھیرتے، حضور کے روزے پر بولیے ہاتھ پھیرتے. آج مدینہ شریف میں آپ کہیں ہاتھ پھیرے، ہاں شرک 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 شرک، ہاں حرام شرک. تو میں نے کہا یہ شرک تمہاری گڑی ہوئی شریعت کا ہے، ہم نے جو شریعت صحابہ سے پڑھی ہے.
کہتے یہ مسجد نبوی میں ہم کر رہے ہیں غلط کیسے ہو سکتا ہے؟
میں نے کہا نہیں،
تم مسلط ہو، ہم نے اسی مسجد نبوی میں جو اصل اس کے مالک تھے ان کا عمل دیکھا ہے
اور وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے.
دور صحابہ میں ہم نے جو مذہب دیکھا وہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ کے روزے پر پہنچے تو روزے پر پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی سرکار کے ممبر پر گئے. سمجھ رہے میری بات؟ بھولو گے تو نہیں ان واقعات کو. یہ جب شرک ٹر ٹر کریں نا تو آگے سے آپ یہ نور کی کرنیں بکھیریں. واقعات، یہ واقعات فوراً پڑھیں تاکہ جو غلاظت پھیل رہی ہے نا وہ اس نور کی وجہ سے سب ختم ہو جائے، یہ پاکیزہ باتوں کی وجہ سے ختم ہو جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں جو گندگی جا رہی ہے ان کا عقیدہ بچ جائے. اس لیے کہ صحابہ کی باتیں لوگوں کا عقیدہ بچاتی ہیں. اب سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کی مزار پر جانے سے پہلے ممبر پر آتے اور ممبر کا مسا کرتے اور مسا کرنے کے بعد اس کو اپنے چہرے پر لگاتے. تم تو قرآن کو چومنے کو بدعت کہتے ہو، وہ تو رسول اللہ کے ممبر پر لگی ہوئی مٹی کو چوم رہے ہیں، وہ تو اس کو چوم رہے ہیں. اور قرآن نے یہاں پر کیوں خود کہا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، یہ تمہاری مثال ہے، تم تو بالکل مسکین اور بیکار اور جاہل، اب سو قلاش ہو، نہ تمہارے پاس خود ہے نہ تم کچھ دے سکتے ہو. تم اگر 100 سال بھی کسی کرسی پر بیٹھو تو لوگ اس بھی نہ کریں، لیکن اللہ کا بس کرسی پر ایک دفعہ بیٹھ جائے لوگ اس کو چوم کر اللہ کی رحمتیں حاصل کر لیں. اس لیے کہ جنہیں حصہ ملا ان کی شان یہ ہے کہ جس سے جڑ گئے تو وہ رحمتیں وہاں بھی منتقل ہو گئی. اگر آج چوراہے کے اوپر شافعت کی کرسی پڑی ہو تو کوئی موتے بھی نہیں اس کے اوپر، لیکن آج پتا چل جائے کہ جناب فلاں بزرگ کی مزار کی چادر آئی ہے تو مجھے بتائیے جذبات کیا ہوں گے. یہ اس لیے ہے میرے دوستو جو قرآن کریم نے کیا. اور یہ ساری باتیں میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جسے کھول کے سن لیں اس بات کو، جسے اللہ کے ولیوں کی نسبتوں سے نفرت ہے خدا کی قسم اس کے لیے ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر نفرت بھری ہے کہ نہیں، بولیے. اور جس کے دل میں اللہ کے ولیوں کے لیے محبت ہے خدا کی قسم وہ ہمارے پاس آئے تو ہم اپنی داڑھی سے اس کے جوتے صاف کریں، اتنی محبت ہمارے دلوں میں الحمدللہ. یہ صرف اس لیے کہ ہم سمجھ گئے گنتی کی زندگی رہ گئی ہے. کامیاب وہ ہوگا جو اللہ والوں کے لیے محبت کرے گا اور اللہ والوں کے لیے دشمنی کرے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ چہرے پر ہاتھ پھیرتے، یعنی ممبر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد جو گرد لگ جاتی، مٹی لگ جاتی، اس کو چہرے پر پھیرتے تو شاگرد قریب میں تھے، کہنے لگے حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا میرے آقا بیٹھا کرتے تھے، ہر دیوار کے ساتھ نہیں کرتا. بولیے بولیے نا، ہر دیوار کے ساتھ نہیں کرتا، ہر دیوار کے ساتھ نہیں کرتا. یہ باتیں آپ ذرا غور سے سنیں، اس کے بغیر کوئی وظیفہ مقبول نہیں ہے، ان باتوں کو سمجھے کے بغیر کوئی عرس مقبول نہیں ہے. یعنی وہ ذاتیں تو مقبول ہیں، لیکن ہم اگر اپنی ذاتوں کو مقبول کرنا چاہتے تو پہلا نظریہ ہے، پہلی 20 کی درستگی ہے. لہذا جس شوق کے ساتھ دیگر مسائل کو ہم سمجھتے ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں نظریہ زیادہ شوق سے سمجھنا چاہیے. اور ہم نے جو دیکھا مسجد نبوی شریف کے اندر وہ یہ ہے، مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے، مروان بن حکم. مروان بڑا لعنتی شخص تھا اور اس پر لعنت کی ہمارے لوگوں نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. بولیے یہ نظریہ سنیں، آپ کہیں گے ہمارے مطلب کی بات نہیں، لیکن مطلب آپ کی ہے ہی ہے، غلط لوگوں کو سمجھے. کہنے کا آپ غلط لوگوں کا نام بڑا لیتے ہیں وہ تو مشہور ہو جائیں گے. تو میں نے کہا شیطان سب سے بڑا غلطی پر ہے، اس کو قرآن نے بڑا نام لیا، اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. تو یہ نام لینا تعارف کے لیے نہیں، اس کی ذلت و خباثت کو واضح کرنے کے لیے. انتباہ، ڈینگی آ گیا تو ڈینگی کے اگر جگہ جگہ پر بورڈز لگ گئے تو کسی کا مفاد ہو الگ مسئلہ ہے، لیکن مخلصین نے لگایا اس لیے کہ لوگ اس سے بچیں، اس کو مشہور نہیں کیا گیا، بچاؤ کے لیے. کیا کے لیے؟ بولیے بچاؤ کے لیے، صحت کے بچاؤ کے لیے. اسلام ایمان کی صحت کی بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ جو اس کے اصل طبیب اور حکیم ہیں وہ کون ہیں، اور جو اس نام پر دکانداری کر رہے ہیں وہ کون ہیں. تو یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے. مروان بھی یہ حضرت امام حسن و حسین کے دور میں تھا، اور اس نے مدینے کے گورنر کو یہ کہا تھا مروان بن حکم نے کہ حسین کو قتل کر دو. پکا خارجی تھا یہ، پکا، اور یہ صحابی نہیں تھا. بولیے صحابی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے دور میں پیدا ہوا، میں نے کہا حضور کے دور میں پیدا ہونے سے کوئی صحابی نہیں ہوتا، صحابی ہونے کی شرط یہ کہ اس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا ہو. حضرت امام حسن و حسین یہ دونوں صحابی ہیں کہ حضور کے دور میں ہوئے، اور دیکھنا کیا، حضور کی گود میں کھیلے، حضور کی زبانوں کو چوسا ہے. تو مروان صحابی، یہ یاد رکھیے گا، ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا، یہ بہت خطرناک وار یہاں پر کیا جاتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں،
ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے اپنے فتاوے میں لکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت فرائض ایمان میں سے ہے، اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مروان پر لعنت کی جائے۔ مروان اور یزید ایک ہی رول ہے، ایک ہی رول کی دو جہتیں ہیں، ایک ہی کام کی دو جہتیں ہیں۔ جو کام یزید دمشق میں بیٹھ کر کر رہا تھا، وہ مدینہ میں بیٹھ کے مروان کر رہا تھا۔ مروان، اب اگر کوئی شک کرے کہ جناب یہ تو حضرت عثمان غنی پر بھی اعتراض جائے گا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں اس کو عہدہ دیا تھا، میں کہتا ہوں پہلے تو یہ ثابت کریں کہ مروان کی خباستیں حضرت عثمان غنی کو پتا چلی تھی، یا وہ اپنے خبز باطن، اپنی غلط حرکتوں کا اظہار اس نے، جس طرح یزید جو تھا وہ امیر بننے کی کوشش کر رہا تھا، خلیفہ بننے کی کوشش کر رہا تھا، تو جس طرح یزید خلیفہ بننے کی کوشش کر کے حضرت امیر معاویہ پر کوئی عیب نہیں آتا، اسی طرح مروان کا مدینے کے اندر گورنر، یہ مدینے میں کسی عہدے پر رہنے سے حضرت عثمان غنی پر اعتراض نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کی خباستیں حضرت امیر معاویہ کے سامنے واضح نہیں تھی کہ وہ یہ کرے گا، ساری کتابوں میں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، اہل سنت کا یہ نظریہ ہے۔ آپ نے باقاعدہ اس کے لیے نصیحتیں وصیتیں کی تھی۔ عثمان غنی کے دار کے اندر مروان کی خباستیں واضح نہیں ہوئی، لیکن جب حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تو اس نے حضرت علی کے خلاف گالیاں دینا شروع کی، یہ کتابوں میں لکھا ہوا، واضح لکھا ہوا۔ امام حسن کے لیے بکواسیں کرنا شروع کی، اس نے حضرت امام حسن کو کا مذاق اڑانا شروع کیا، تو مروان کے اوپر ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے۔ اب آپ سنیے اس بات پر، مروان جب مدینے کا گورنر بنا ہوا تھا، کہتے جی غلط آدمی مدینے میں نہیں آ سکتا، ہم نے کہا مروان تو سب سے پہلے آیا تھا، اور کتابیں موجود ہیں، بولے کتابیں بولیے، اور ہمارے آج کل کے نہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی غیر متنازع شخصیت ہیں، ہر مکتبہ فکر کے شخص ان کو سلام کرتا ہے، اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب کو قبول کرتا ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا فتویٰ میں پڑھ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا نہیں پڑھا میں نے ابھی تک، ٹھیک ہے، یہ تو شاہ عبدالعزیز صاحب کا میں پڑھ رہا ہوں، اور اس پر کسی کو بھدکنا نہیں چاہیے، اگر وہ غلطی پر ہے تو اپنی غلطی درست کرے، یا ہماری غلطی ہے تو ہماری غلطی نہیں، ہم تو فتویٰ پڑھ کے سنا رہے ہیں سامنے، اگر نہ دکھا سکے تو اور مسئلہ ہے۔ لیکن اب آپ سنیے اس بات کو کہ مروان جب گورنر تھا مدینہ منورہ کا، تو وہ حضور کی قبر شریف کے قریب سے گزرا، حضور کی قبر شریف کے قریب سے، کہتے جی زیارت ایسے کرو جیسے ہم سکھائیں، میں نے کہا نہیں، زیارت ہم ایسے کریں گے جس طرح حضور کے دور اور حضور کے غلاموں نے کی۔ کہنے کہ یہ کہاں لکھا، میں نے کہا مسلم امام احمد کی انتہائی صحیح حدیث جامع المستدرک کے اندر بھی ہے، اور بخاری مسلم کی شرط پر امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، زہبی نے اس کی توثیق کی، اور درجنوں کتابوں کے اندر ایک راوی کوئی ضعیف نہیں ثابت کر سکتا اس کا۔ حضرت امام حاکم نے بھی لکھا، مسلم امام احمد نے بھی لکھا کہ مروان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب سے جا رہا تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہاتھ باندھے بیٹھا ہے دو زانوں، جس طرح تحیات پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سرکار کے قدمین کی طرف، سمجھ رہے ہیں میری بات آپ، کیا آپ پورا دن کام کاج کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، بولیے تھک جاتے ہیں تو تھوڑا رسپانس دیں، یا کہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ، ہاں آپ جس جگہ پر آئے وہاں پر یہی باتیں بیان کی جاتی ہیں، آئندہ درس میں آنے سے پہلے سوچیے گا، یہاں پر یہی باتیں ہوتی ہیں، یہاں پر سارے نظریے کی بات اور جو اولیاء کے عقیدے کی یہی بات ہوتی ہے، جو کہے نہیں ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں پھر کوئی اور دکان سے سودا لیں، ہماری دکان پر یہی سودا بکتا ہے، کیونکہ جن بازاروں کو ہم سفر کرتے ہیں کتابوں میں لطائف اشرفیہ، تو ان بازاروں میں یہی ہے، اور یہ وہ مال ہے تھوڑا ہو تو پورے ٹرک کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور یہ کتابیں موجود ہیں مارکیٹ میں، اس کو اٹھا کر آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب توجہ سنیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف کے قریب سے جب وہ گزرا، تو مروان کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دو زانوں ہو کر بیٹھ کر، سنی اگر اپنا عقیدہ یاد رکھے نا تو آج ہم کو یہ دن دیکھنا نہ ملے، اسے تو یہ یاد ہو کہ حضرت آپ نے جو، اگر میں کبھی حبیب مسجد میں کوئی تقریر کے دوران وظیفہ بتا دوں نا کہ فلاں وظیفہ اس کے لیے تھا، تو پھر پتا کیا ہوتا ہے، 15 آدمی تو رکتے ہیں، کیا حضرت وہ آپ نے وظیفہ، میں نے کہا چلو نکلو یہاں سے، وظیفہ جا، سب سے بڑا وظیفہ یہ کہ عقیدہ درست کرو، میں نے کہا جو بات کرنی تھی ہم نے کر دی، وہ اور پیروں کو ڈھونڈو جو تم کو وظیفے پہ خریدتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے تمہیں صرف عقیدہ بتانا، ٹھیک ہے، عقیدے میں ذوق رکھو گے تو جن نہیں جنوں کے ساتھ بھی مقابلہ کر لیں گے، لیکن عقیدوں میں ذوق نہیں ہے تو پھر ہم کو کرنا کیا ہے، کہ جب تم مصطفیٰ کے لیے حیا غیرت نہیں کرتے تو ہمیں تم سے غیرت کر کے کرنا کیا، بڑا مجمع وظیفے پر ہے۔ تو میں نے کہا تربیت حاصل کرو نظریے کی، غوث پاک کے نام کا وظیفہ چلے تو غوث پاک کا نظریہ بھی آنا چاہیے، خواجہ صاحب کا نظریہ بھی آنا چاہیے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ختم خواجگان کریں اور خواجہ کا نظریہ لیں، پھر فیض آئے، پھر بولیے، یہ بہت مقدس چیزیں ہیں ختم قادریہ شریف، اور یہ تمام چیزیں مقدس ہیں لیکن یہ ثانوی ہیں، اصل ان کا نظریہ ہے، اصل ان کا بولیے مروان جب قریب سے گزرا تو اس نے دیکھا، اور دیکھتے ہوئے اس نے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے اس بات کو کہ ایک آدمی دو زانوں، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا تشہد میں، اس طرح دو زانوں ایک آدمی بیٹھا ہے، بیٹھا ہی نہیں ہے، اس نے اپنا سر بالکل جھکاتے کرتے 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 نیچے سرکار کی قبر شریف کی جو قدمین ہے اس کی مٹی میں اپنا منہ رکھا ہوا ہے. بولیے سبحان اللہ. مٹی میں اپنا سر رکھا ہوا، چہرہ اس کا چھپا ہوا ہے، صرف وہ سانس لے رہا ہے، باقی پوری پیشانی جھکی ہوئی ہے اس کی. مروان قریب سے گزرا، مروان کا مزاج یہ نہیں کہ کوئی رسول اللہ کا ادب کرے یا اہل بیت کا ادب کرے یا صحابہ کا ادب کرے.
کہتے جی ہمیں عمل بتائیے جو مسجد نبوی میں ہوتا ہے.
میں نے کہا وہ مسجد نبوی کا عمل بتاؤں گا جو حدیثوں میں لکھا گیا ہے، جو خواہ مخواہ کے نہیں. آج ہی پکڑے، اب نہیں چاہیے تمہاری کتابیں، ہم کو حج کا مسئلہ آتا ہے. تو زبردستی جو لاکھوں اٹھ پٹانگ کتابیں پکڑائی جا رہی ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا کوئی پتے کی باتیں نہیں. یہ لکھا کہ جی مسجد نبوی جانا کوئی فرض نہیں ہے، مدینے کا سفر کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. تو تیرے سے کوئی پوچھ رہا تھا فرض ہے؟ ایک بندہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا، داڑھی اس کی سفید ہو گئی، مدینہ دیکھنے، تیرا تھوپڑا یا تیری کتاب دیکھنے نہیں، تو اس کو یہ لکھ کر دیتا ہے؟ کتنی بڑی دل آزاری ہے یہ، کتنی بڑی آپ یہودیوں کو رو رہے ہیں، یہ تو آپ کے گھر خود سازش ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں جناب مرکز مدینہ سے جب تک جڑے رہیں گے حق ادا ہوگا. ہم نے کہا اہل سنت نے مرکز مدینہ سے نہیں ہٹایا، یہ ہٹا رہے ہیں. کیا تک بنتا ایک سادے آدمی کو جس کو وضو کرنا نہیں آتا، اس کو سمجھایا جا رہا مدینہ جانا کوئی فرض نہیں ہے، مدینہ جانا کوئی واجب نہیں ہے. اس بات کے پیچھے راز کیا ہے؟ کوئی پوچھے بھائی یہ بات کیوں سکھا رہے ہیں آپ اس کو، یہ بات کیوں سکھا رہے ہیں اس کو آپ، اس کا حاصل کیا؟ اس کا یہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو اتنا نہیں کہ کم سے کم یہ اپنے نبی کے گھر جا، ہاں جا سکتا ہے لیکن فرض نہیں ہے. پھر اس کو کہتے ہیں فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. میں نے کہا یہ عیاشی کرنے کے لیے جو جہاز میں بیٹھ کر برطانیہ کے جو تمہارے شہزادے چکر لگاتے ہیں یہ واجب ہے ان کے لیے؟ اندھے مفتی کبھی تم نے فتوا دیا کہ عیاشی کے لیے بینکاک جاتے ہو؟ نیٹ پر موجود ہے سب کچھ، کھول دیا، ایسی انفارمیشن کھل کے سامنے آ گئی، آج پردہ ڈلا ہوا ہے، کھول دیا، ایک ایک چیز نیٹ پر پڑی ہوئی ہے. کسی میں جرت ہوئی مفتی میں بات کرے؟ نظر آیا تو رسول اللہ کا روزہ نظر آیا. اور پھر آپ کہیں ادب کریں، میں نے کہا میری جوتی بھی ادب نہ کرے، میری جوتی بھی ادب نہ کرے، میں ادب اس کا کروں جو گنبد خضرا سے خوش ہو جائے. اب سنیے میری بات اس حوالے سے کہ مروان قریب سے گزرا اور یہ حضور کے روزے پر مسجد نبوی میں ہو رہا ہے. وہ شخص دو زانوں اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ آدمی ٹھیک ہے تو آپ بھی عمل کریں، میں بھی عمل کروں، اور بات اگر کوئی اختلافی ہے تو پھر آپ بات کریں. دو زانوں بیٹھ کر جیسے اتحیات پڑھتے ہیں نماز کی صورت میں، اس طرح بیٹھ کر وہ اپنے سر کو سرکار کی قدمین میں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کی جو خاک مبارک ہے اس میں رکھا ہوا ہے، حدیث کے الفاظ رکھا ہوا ہے. اس نے مروان قریب سے گزرا، مروان نے کہا ہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے بولا بھونک رہا کتا بھونک رہا تو ہمیں اس سے کیا کرنا. اس نے سر نہیں اٹھایا، اس نے سر جیسے بہت سی عاشق دعا کر رہے ہیں قبلہ وائیں قبلہ وائیں قبلہ وائیں، اور عرفات کا خطبہ سنا، ظلم ہے ظلم. عرفات کا خطبہ اٹھا کر دیکھیں آپ، وسیلہ وسیلہ نہیں چلتا. ہم نے بچوں کو کہا کہ اس کو ای میل کریں اور ان کو کہیں شوق ہے تو بات کر لیں، لیکن عرفات کا دن اتفاق کا دن ہے. ظلم یہ ہے کہ اگر ہم حق کہیں تو کہتے ہیں یہ فرقہ واری پھیلاتا ہے. عرفات کے میدان میں جو سب مسلمان ایک کلمہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں اور ایک لباس میں ہیں، اس دن فرقہ واریت کی بات اجازت دیتی ہے؟ اس دن تو رحمت کی بات کریں، اتفاق کی بات کریں. آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے نا، اور اللہ کرے کہ آپ کو کوئی گرم ہوا لگے نہیں، لیکن میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ نیٹ پر جا کر پڑھیے اور دیکھیے عرفات کے اس خطبے کے اندر جو اندھا بول اٹھا، کہنے کا وسیلہ مسیلہ کوئی نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں چینل چلا رہے تھے، چینل چلا رہے، اللہ وسیلہ وسیلہ کوئی نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں. میں نے کہا یہ عرفات کے دن بولنے کی تقریر ہے؟ یہ صرف اس حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم آپ کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. امت بٹ رہی ہے، بٹ رہی ہے، بٹتی جا رہی ہے. میں نے پہلی تقریر میں آپ کو شروع میں ابتدا میں کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ بات اتحاد کی ہونی چاہیے، اور اتحاد کی دلیل یہ کہ ایسی کتابوں کو پکڑیں، ایسی شخصیات کو پکڑیں جو ہمارے لیے مسلم ہو، جو ہمارے لیے. بولیے مروان قریب سے گزرا، قریب ہو کر کہنے لگا سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے سر نہیں اٹھایا تو قریب جا کر ان کی پیٹ کو دبایا کہ اٹھو سر اٹھاؤ، تو اس شخص نے سر اٹھایا.
بولیے سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے وہ کون تھا؟ سر اٹھا کر مروان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر پہلا جواب یہ دیا، انی جئت الی رسول اللہ، میں رسول کے پاس آیا ہوں. بولو سبحان اللہ. جملے آپ دیکھیں، جملے اس شخصیت کے، نام بعد میں بتاؤں گا ان کا. مروان گورنر ہے، سر اٹھا کر جب پیٹ کو دبایا کہ کیا کر رہا ہے یہ قبر کے ساتھ، سر اٹھا تو اب سمجھیے گا کہ توحید کا زیادہ جاننے والا کون تھا. کہا اٹھا، سر اٹھا، تو انہوں نے سر اٹھا کر مروان کی طرف دیکھا اور اپنے چہرے پر جو غبار تھا نا اس کو پورے چہرے پر لگایا کہ جایا نہیں ہونا. بولو سبحان اللہ، ضائع نہ ہونا. اور دیکھ کر فرمایا کہ کیا مجھے کہہ رہا ہے، سر اٹھا، کوئی اجنبی کام کر رہا ہوں، کوئی اجنبی کام کر رہا ہوں. انی جئت الی رسول اللہ، میں رسول کے پاس آیا. ولم آت الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. تو سمجھ رہا ہے کہ میں کسی پتھر کے پاس آیا جو نہ میری سن سکتا ہے نہ میرے کو محسوس کر سکتا ہے. کیا جملے کہے، انی جئت الی رسول اللہ ولم آت الحجر، مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ کی قبر پر منہ رکھ کر بیٹھا تھا. پتا ہے کون ہے وہ؟ وہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری تھے. حضرت ابو ایوب، حضرت ابو ایوب، یہ صحابی کا عقیدہ تھا. تو تمہارا فتویٰ اگر ان کے لیے تو پھر ہمارے لیے بھی ہے، لیکن ہم الحمدللہ اس بات پر فخر کرتے ہیں تہذیب سے نعمت کی کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے نظریے اہل سنت کو مل گئے. اہل سنت کو بولیے بولیے مل گئے. تو لہذا یہ عرس شریف جس کو قرآن، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اسے دو قسم کے لوگ، اللہ فرماتا ہے، اس آیت کا ترجمہ سنیے پھر میں گفتگو کرتا ہوں. کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، ایک وہ ہے، ایک بندہ وہ ہے محبوب جو بالکل قلاش خالی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ کچھ دے سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی اختیار ہے، بے اختیار اور بے بس ہے. اور محبوب، ومن رزقناہ مما رزقا حسنا، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے جسے ہم نے بہت بڑا حصہ اور رزق حسنا دیا ہے. اور سنیے، وہ رزق حسنا لے کر بیٹھتا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فوینفق منہ سرا وجہرا، بلکہ وہ صبح شام اسے بانٹتا رہتا ہے. صبح شام وہ جو بانٹے تو اسی مانگیں گے نا، جو بانٹے تو اسی مانگیں گے نا، جو بانٹے اسی سے مانگیں گے. تو قرآن کہتا ہے وہ صبح شام وہ رزق کا حصہ بانٹتا رہتا ہے. اس آیت اور اللہ رب العالمین فرمایا کہ حل یستعون، محبوب آپ پوچھئے اس سے، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ کہ جو بالکل بے اختیارہ تھا اور ایک اختیار والا تھا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ قرآن کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، محبوب اللہ اپنے بندوں کی شانیں بیان کرتا رہتا ہے لیکن اکثر جاہلوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اکثر جاہلوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. تو قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا، اس آیت میں واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب بندے ایک حیثیت کے نہیں ہیں. سب بندے، بولیے یہ آخری جملہ کہیے، یہ عرس شریف کا حاصل ہے. سارے بندے ایک جیسے ایک حیثیت کے نہیں ہیں. بعض وہ ہیں جو زر خرید ہیں، بے اختیار ہیں، بے بس ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور بعض وہ ہیں جنہیں کہا گیا ومن رزقناہ، فرمایا کہ بعض وہ ہیں جن کو رزق اور خاص حصہ دیا گیا. فرمایا کہ وہ بھی کہاں سے؟ منا، خود سے نہیں، ہم نے عطا کیا. اور کس نے عطا کیا؟ عطا کرنے والا وہاب ہے، جو کثرت کے ساتھ عطا کرنے والا ہے. فرمایا وہاب نے عطا کیا انہیں اور ان کو حکم دیا کہ وہ راہ ہماری راہ میں خرچ کرے اسے. تو لہذا آج جن کا عرس ہے یہ ان شخصیات میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رزق حسن عطا فرمایا. رزق حسن عطا فرمایا، اور رزق سے مراد ہر قسم کا رزق. رزق ایک ظاہری ہوتا ہے، ایک باطنی ہوتا ہے. رزق ایک، بولیے، ایک ظاہری حصہ ہوتا ہے، باطنی ہوتا ہے. قرآن نے مطلق کہا کہ ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا. تو حضرات اولیاء وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس درجے میں رکھا، حضرات انبیاء کے توسط سے اس درجے میں رکھا کہ جو بے اختیارے بے بس نہ بنائے گئے، بلکہ اللہ رب العالمین کی محبت کے، اللہ کی قدرت کے، اللہ کی طاقت کے مظہر بنائے گئے. بتوں کو کہہ دیا یہ ذرہ کمتر کے بھی مالک نہیں، اور اپنے بندوں کو عطا فرمایا کہ ہم نے انہیں وافر رزق عطا فرمایا. اور اگر پوچھا جائے رب کریم، اے عطا کرنے والے غنی، تو نے کیسا حصہ عطا فرمایا؟ تو وہی رب کہتا ہے ہم نے عطا کیا، اور جس کو عطا کیا اس کے بارے میں فرمایا انا اتیناک الکوثر،
اتنا عطا کیا کہ کوثر اور خیر کثیر ہم نے عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا. ایک مولوی صاحب کہنے لگے خیر کثیر، کوثر سے مراد جو ہے وہ جنت کی نہر ہے.
میں نے کہا آدھی بات نہ کرو، جو علماء نے کی اس کو پوری کرو.
حضرت بخاری میں موجود حدیث کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے روایت کی کہ کوثر سے مراد جنت کی نہر. تو حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا کہ نہر اس کوثر کا ایک حصہ ہے. یہ بخاری میں موجود ہے، یہ بولیے بخاری شریف کے اندر واضح طور پر موجود ہے. حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ انا انسان یزعمون انہ فی الجنہ، کہ وہ تو ایک جنت ہے، میں جنت کی ایک نہر ہے وہ دی گئی ہے. یہ بخاری کے الفاظ پڑھا، فقال سعید النہر الذی فی الجنہ من الخیر الذی آتاہ اللہ ایاہ. فرمایا خدا نے مصطفیٰ کو اتنا دیا، وہ جنت تو صرف ایک حصہ ہے، وہ جنت کی نہر تو ایک حصہ ہے جو صرف ذکر کر دی گئی مثال کے طور پر. فار ایگزامپل، اس کی کثرت تو اتنی تھی کہ جو بیان سے باہر تھی، اور اس کو صرف جنت کی ایک نہر کو صرف ایک حصے کو ذکر کیا گیا. کامل حصہ تو اللہ ہی جانے کہ کتنا عطا فرمایا. اس کو بخاری سے کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بھی تو بخاری کے اندر موجود ہے کہ یا اللہ جسے تو نے رزق حسنہ دیا تو کتنا دیا. فرما انا اتیناک الکوثر، اور جسے ملا تو ہم نے کہا آپ کا رب تو کہتا ہے کہ انا اتیناک الکوثر. ذرا آپ اپنی زبان پاک سے بتا دیجئے کہ کتنا دے دیا گیا آپ کو. تو فرما اوتی تو مفاتحا خزائن الارض، فرمایا ساری زمینوں کی خزانے کی کنجیاں مجھے دے دی گئی. یہ بھی بخاری کے اندر ہے. تو فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ اے غنی تو نے رزق دیا، فرمایا ایک وہ بندہ ہے جسے کچھ نہیں دیا بے اختیارہ بنایا، اور جسے دیا تو رزق دیا جو بانٹتا بھی ہے. رزق دیا تو بانٹتا بھی ہے. تو جب اس رب سے پوچھا گیا مولا کیسا رزق دیا اور کتنا حصہ دیا، فرمایا انا اتیناک الکوثر، بہت خیر کثیر عطا کر دیا. اور امام قرطبی نے کہا کہ خیر کثیر کوثر یہ ایسی چیز ہے، ایسی چیز جو نہ عدد میں آ سکے نہ حساب میں آ سکے. جو بولیے، نہ عدد میں آ سکے اور نہ حساب میں آ سکے. ایک حوالہ اس پر سنیے، علامہ ابو الحیان الاندلسی کا، یہ لغت کے بھی امام ہیں تفسیر کے بھی امام ہیں. آپ فرماتے بل کوثر فاعلن، فاعلن کے وزن میں کوثرن ہے. فرمایا فاعلن من الکثرت، یہ کثرت کے ساتھ ہے. وول مفرط الکثرہ، فرما کوثر اس کثرت کو کہتے ہیں جو دن بدن بڑھتی رہے. بولیے سبحان اللہ. کوثر اس کثرت، ایک ہے ہم نے آپ کو بہت دیا، بہت کثیر کو اللہ فرماتا ہے ہم نے کو کثیر نہیں دیا، کوثر دیا. کثیر کہتے ہیں بہت، کوثر کہتے ہیں جو کئی کثیروں کا جمع ہو. جب کئی چیزیں ملے تو کثیر ہوتا ہے، اور کئی کثیر ملے تو کوثر ہوتا ہے. سمجھے آپ، جب کئی چیزیں ملے تو کثیر ہوتا ہے، اور کئی کثیر ملے تو کوثر ہوتا ہے. اور علامہ ابو الحیان الاندلسی نے بحر المحیط کے اندر، جو عربی لغت کے امام ہیں، یہ تو چنے چباتے ہیں، وہ تو لغت کے امام ہیں، انہوں نے کام کر کے دکھا، لوگوں نے ان کی عربی دانی کو قبول بھی کیا. وہ فرماتے ہیں کوثر کیا، فرما هو المفرط الکثرہ، وہ افراط وہ زیادتی. کوثر یعنی، آپ سنیے جملہ آخری کا عرض کر رہا ہوں، کہ جب بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اللہ نے کیا دیا کہ بہت ساری چیزیں، تو بہت ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں کثیر. بہت ساری چیزیں بولیے جب جمع ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کثیر، اور کئی کثیر جمع ہو تو کہتے ہیں کوثر. اور کوثر بھی ایسا ہے جس میں ہر دور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو اب ایسا انسان بنا ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ پر عطا کی بارش ہو اس کا اندازہ لگا جائے. ایک تو بہت سی چیزوں کو کہیں کثیر، اور کثیر کئی جمع ہو تو کوثر، اور کوثر بھی اس کثیر کو کہتے ہیں، کثیر کے موالے کو کہتے ہیں جس میں افراط ہے، جس میں ہر لحظہ اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو فرمایا انا اتیناک، اس نبی کے بارے میں تم یہ کہو کہ جس کا نام محمد ہو اسے اختیار نہیں، تو کتنی بڑی دھاندلی ہے میرے دوستو، ہیں انہیں کچھ نہیں دیا گیا، کتنی بڑی زیادتی ہے دوستو. اب بتائیے یہ کتنا بڑا لمیہ ہے. لہذا یہ عرس رکھا اس لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ عرس ابھی ملائیت والی نہیں، یہ ساری صوفیانہ باتیں ہیں. اور آپ کہنے جی صوفی نے ایسی کبھی بات نہیں کی ہے. میں نے کہا لگتا ہے غوث پاک کی گنیا آپ نے پڑھی نہیں ہے، غوث پاک کی گنیا آپ نے پڑھی نہیں ہے. اور آپ نے لگتا ہے داتا علی حجویری کی واجب شریف پڑھی نہیں ہے. اور آپ نے ابھی لگتا ہے کہ
مخدوم سمنانی میں آقا کی لطائف عشریہ میں پڑھی نہیں. مخدوم صاحب تو وہ ہیں وہ کہ غوث پاک نے بھی لکھا نا اپنی کتاب میں.
غوث پاک سب سے پہلے لکھتے ہیں میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہوں. غوث پاک یہ نہیں لکھتے میں تو سب کو ٹھیک کہتا ہوں سب اللہ کے بندے ہیں. یہ پیر نہیں ہوتا, یہ دو نمبر آدمی ہوتا ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ, لا الہ کوئی ٹھیک نہیں ہے, الا اللہ مگر ایک اللہ. تو جب تک سب کی نفی نہیں کریں تو اللہ کا اقرار نہیں ہوتا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو جو یہ کہ سب ٹھیک ہوتے ہیں, تو میں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اگر سب ٹھیک ہے تو پھر جہنم کیوں ہے, جنت کیوں ہے, کفر کیوں ہے, ایمان کیوں ہے, رات کیوں ہے, دن کیوں ہے, مرض کیوں ہے, صحت کیوں ہے, اخلاص کیوں ہے, نفاق کیوں ہے؟ اگر سب ٹھیک ہے تو پھر شیطان کیوں ہے؟
اگر سب ٹھیک ہے تو رب کی ناراضگی کیوں ہے؟
تو میرے دوستو یہ عرس رکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ جن کے ذریعے اللہ کا مزاج ہم تک منتقل ہوتا ہے. ایک آخری سوال بھی میرے سامنے تھا, اس کا جواب دے دوں. داتا صاحب کا عرس آ رہا ہے کہ جی داتا کیوں کہتے ہیں؟ داتا تو اللہ کا نام ہے. پہلی بات سن لیجئے, بہت بڑی جہالت ہے, داتا اللہ کا نام نہیں ہے. داتا اللہ کا نام کوئی دکھا دے ہمیں کتاب سے کہ داتا اللہ کا نام ہے. داتا اللہ کا نام بولو. اور اگر داتا اللہ کا نام ہو بھی تب بھی اس میں ایک معنی رکھ کر بندوں پر بولا جا سکتا ہے. بھائی مومن اللہ کا نام ہے نا, تو کسی مومن مسلمان کسی مولوی صاحب کو کہ آپ مومن نہیں ہیں مانے گا؟ اور مومن بولیں گے تو شرک ہو جائے گا. نہیں سمجھے آپ؟ وہ کہتے ہیں جس نام سے آپ اللہ کو پکاریں گے نا اس نام سے قاری صاحب بندوں کو نہیں پکار سکتے. تو مولوی صاحب کو کہیے آپ مومن نہیں ہیں حضرت. یہ کیا کہا؟ یہ توحید ہے, یہ توحید ہے, یہ دین بچے گا اس سے. آپ مومن نہیں ہیں حضرت, آپ مومن نہیں ہیں. اس کے مریدین غصہ ہو گئے, تو ہمارے پیر کو مومن نہیں کہتا؟ وہ کہہ رہے میں تو اللہ کو مومن کہتا ہوں. وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام بولو. میں تو اللہ کو مومن کہتا ہوں. اب مولوی صاحب اگر آپ کو کہا تو کل تو آپ نے خود کہا تھا داتا بھی اللہ, تو پھر علی حجویری اللہ کیسے؟ تو میں نے پھر خود قیاس کیا پھر اللہ مومن تو مولوی صاحب مومن کیسے؟ تو بات تو سمجھ میں نہیں. نہیں بیٹا ایک معنی میں ہم بھی مومن ہوتے ہیں. تو کہا جی ایک معنی میں داتا صاحب بھی داتا ہوتے ہیں. تو جو معنی آپ اپنے لیے مومن کے بیچ میں لگا رہے ہیں کہے تو معنی تو وہاں پر بھی واضح ہو جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ سب سے زیادہ سچ بولنے والا کون؟ اللہ. سب سے زیادہ سچ بولنے والا کون؟ لیکن آپ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں نا, تو شرک کیوں نہیں ہوتا؟ شرک کیوں نہیں ہوتا؟ سب سے بڑا صدیق اکبر, سب سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے بولو؟ حق اور باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والا کون؟ لیکن حضرت عمر کو فاروق اعظم بولتے ہیں. سب سے زیادہ عطا کرنے والا کون؟ لیکن حضرت عثمان کو غنی بولتے ہیں. بولتے نہیں بولتے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کو کہ صدیق اکبر کہا جائے اور حضرت عمر کو فاروق اعظم کہا جائے, حضرت عثمان کو غنی کہا جائے, شرک نہیں کہ خاص معنی میں. میں نے کہا داتا علی حجویری بھی ہے خاص معنی میں, سخی کے معنی میں داتا بمانا. اور اردو میں بھی سخی اللہ کو نہیں کہا جا سکتا, یہ علماء نے لکھا ہے. یہ ان کے لیے نہیں جو اللہ میاں اللہ میاں کہتے ہیں. حکیم الامت بن گئے لیکن اپنی کتاب میں اللہ میاں کہتے ہیں. تو یہ ان کے لیے نہیں ہے. قرآن و سنت کے اندر یہ قاعدہ موجود ہے کہ اللہ کو اسی کلمات سے یاد کیا جائے گا جو اللہ نے خود استعمال فرمائے یا رسول اللہ نے استعمال فرمائے. یہ لغت کے اندر اجماعاً وہ لفظ اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے جیسے خدا. خدا کی اجازت اللہ کے لیے صرف اس لیے کیونکہ خدا نہ عربی کا لفظ ہے بلکہ فارسی کا لفظ ہے, خدا آ سے. ٹھیک ہے, اس کو کیوں جائز رکھا گیا؟ اس پر سرکار مفتی اعظم ہند کا فتویٰ پڑھ کے دیکھیے اور اس میں پوری تفصیل موجود ہے. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کس نام سے اللہ کو یاد کریں, تو اس میں خلاصہ یہ کہ ایک تو وہ جو قرآن میں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے لیے خود استعمال فرمایا. ایک ٹھیک ہے. آپ کہ نہیں میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کو آننے کا, نہیں کلمے کا تقاضا یہ نہیں. کلمے کا تقاضا یہ کہ اس ذات کے لیے وہی نام استعمال کیا جائے جس کو وہ پسند کرتا ہے. ایک اس لیے کہ آپ کوئی بھی لفظ بولیں گے اس لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں. اور اگر مثال کے طور پر ایک لفظ کے کئی معنی, جیسے میاں کہتے ہیں اللہ میاں, علماء نے منع کیا اس لیے کہ میاں کا معنی خصم کے بھی ہے دلال کے بھی ہے. یہ لغت اٹھا کر دیکھیں تو ایک کئی معنی, تو یہ لفظ اللہ کے لیے کیسا بولا جا سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی؟ تو خصم کے لیے بھی ہے دلال کے لیے بھی ہے, کئی معنوں پر بولا جاتا ہے میاں. تو اسی لیے علماء نے منع کیا. اور میاں کو لغت نے بھی اللہ کے لیے خاص نہیں کیا. لیکن خدا, خدا نہ قرآن میں نہ حدیث میں, لیکن ائمہ لغت کا اجماع ہوا اس پر کہ جناب اس معنی میں کوئی دوسرا لفظ اس کا احانت کا معنی نہیں نکلتا, لہذا یہ خدا کا لفظ بولنا جائز ہے. لیکن سخی اس کو بھی منع کیا, سائیں اس کو منع کیا, ماں میاں اس کو منع کیا کیونکہ اس کے کئی معنی، سائیں کا معنی بوڑھے کے لیے بھی ہوتا ہے، دیگر اور لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے، تو ایسا لفظ جس کے اور معنی بے ادبی کی طرف جا سکتے ہیں جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں بولے جائیں گے، اللہ کی ذات کے آداب آپ کو کہیں اور نہیں صوفیہ کے پاس سمجھ میں آئیں گے۔ تو لہذا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باذن اللہ عطا کرنے والا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جیسے کہ قرآن کہتا ہے فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، مولوی صاحب کو اگر آپ مومن نہیں کہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، اس نے کہا چلو مومن نہیں کہو مولانا تو کہو، کہا آپ مولانا بھی نہیں ہیں، آپ مومن بھی نہیں ہیں حضرت اور مولانا بھی نہیں ہیں، چلا کہ مومن کیوں نہیں، ہم نے کہا تو سورہ حشر کی آیت سے، کیونکہ مومن اللہ ہے، اور آپ مولانا بھی نہیں، کہا کیوں، ہم نے کہا سورہ بقرہ سے، کیونکہ ہم اللہ کو کہتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تو ہمارا مولانا ہے، اور آپ نے حضرت سکھایا تھا کہ جو لفظ اللہ کے لیے بولنا ہے وہ بندوں کے لیے نہیں بولنا، تو حضرت نہ آپ مولانا ہے نہ مومن ہے اور نہ آپ عالم ہیں، کیونکہ عالم بھی اللہ کے لیے، اب مولانا کے مقابلے میں آئے گا دشمن، کیونکہ مولانا مددگار کو کہتے ہیں، تو آپ دشمن ہیں، ٹھیک ہے، مومن کے مقابلے میں آئے گا کافر، تو یہ جملہ پسند نہیں کریں گے، ایک بات، اس لیے کہ جو لفظ اللہ کے لیے بولنا ہے وہ بندوں کے لیے شرک، اب توحید کیسے کامل رہے گی، حضرت آپ جاہل ہیں کیونکہ اللہ عالم ہے، حضرت آپ جاہل ہیں اور اللہ جو ہے وہ عالم ہے، آپ دشمن ہیں اس لیے کہ اللہ مولا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ ڈیش ہیں فلنگ دا بلینکس، آپ وہ ہیں اور اللہ جو ہے وہ مومن ہے، چلے گئے یہ کیوں، ہم نے کہا یہ توحید باقی رکھنی تھی، اس لیے کہ جو لفظ اللہ کے لیے بولے جائے بندے کے لیے نہیں بولے جا سکتے، تو پہلے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس کانسیپٹ کو آپ کلیئر کریں، جبکہ جس معنی میں اگر مولانا کو مولانا کہا جائے، جس معنی میں عالم کو عالم کہا جائے، اسی معنی میں علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داتا کہا جائے۔ اللہ رب العالمین حضرات صوفیہ کے تاریخ پر اور اس سلیقے پر اس نہج پر اپنی زندگی استوار کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ چند وہ ضروری نظریات ہیں جو لطائف اشرفیہ سے ہم نے اخذ کیے، اور قرآن کی آیت سورہ نحل کے اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے سارے بندوں کی حیثیت ایک جیسی، بولیے ایک جیسی، ایک جیسی، ایک جیسی حیثیت ان کی نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے ہیں جو بیکار اور بے اختیار ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں رزق حسنہ دیا گیا ہے اور وہ صبح شام اس رزق حسنہ کو لٹاتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جن کی اصل جو ہے وہ ثابت ہے اور ان کی فرح نے پورے آسمان کو گھیرے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان سے تفرقوں کو ختم کریں۔ کچھ باتیں میں نے صرف آپ کے ذہنوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس نہج پر آ کر کی ہیں تاکہ آپ کچھ بیداری کی طرف آئیں، لیکن مقصود اور مراد میرا اب بھی یہی ہے کہ جب ہم حضرات یا اولیاء کو مانتے ہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسے لوگ ہمارے پاس ہیں، اختلاف تو نیچے ہے نا، اختلاف تو نیچے، حاجی صاحب کی کتاب موجود ہے کلیات امدادیہ مارکیٹ میں موجود ہے، کلیات امدادیہ مارکیٹ میں موجود ہے، لہذا اس کتاب کو کھول کر سامنے رکھ کر ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کشادہ قلبی کریں، امت کی سوچیں، اپنی انا ختم کریں، اپنے نفس کو ماریں، اپنی واہ ختم کریں، اور آئیں اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ کی مسجدیں ختم کر کے اس جامع مسجد میں شامل ہو جائے جس کی صف میں اولیاء کاملین نماز ادا کرتے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔